یہ ایسی مجلس ہے کہ جس کے حوالے سے بہتر تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح غلام حیدر صاحب نے ماں کی عظمت کے حوالے سے کلام سنایا، میری مجلس بھی اسی عنوان پر ہوتی، لیکن چونکہ پنجتن سینٹر کا یہ دستور و طریقہ ہے کہ جو عنوانات پہلے سے دیے جا چکے ہیں انہی کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے میری اس مجبوری کو ذہن میں رکھ کر آج کی مجلس کو سماعت فرمائیے گا. اور چونکہ آج شہادت یا وفات کی مناسبت بھی ہے تو مصائب کا بیان بھی ذرا زیادہ ہوگا، مگر ان دو وجوہات کی بنا پر مجھے جلدی سے اپنی مجلس عنوان پہ شروع کرنا چاہیے. پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آج کا خطبہ ذرا سا طولانی ہے، اور وجہ صرف یہی ہے کہ نہج البلاغہ کے دو خطبات، خطبہ نمبر 1 پروردگار کی حمد و ثنا کا، اس کے ایک اقتباس کو میں نے اپنے خطبے کا جز بنایا، اور دوسرا خطبہ نمبر 72 پیغمبر اسلام کی فضیلت، اسے بھی میں نے اپنے اس خطبے میں شامل کیا ہے، تاکہ جو عنوان ہے اسی اعتبار سے آج کی مجلس کا خطبہ بھی ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعما اولادون ولا یودی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الذي بعث الله شهيدا وبشيرا ونذيرا الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق الدامغ صولات الأذاليل والدامغ باطل الأداديل أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. صلوات. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، جس کا آغاز ہی مولا متقیان نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے کیا، وہ آج کی مجلس کے خطبے کا پہلا حصہ بنا، اور اس کے بعد خطبہ نمبر 72 جس میں پیغمبر اسلام کے مختلف فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، وہ مجلس کے خطبے کا وہ دوسرا حصہ بنا جس میں والصلاۃ والسلام کی بات آتی ہے. اور یہ بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن دستور مجلس کے مطابق کہ یہ نہج البلاغہ کے خطبات کو آج کی مجلس کا عنوان اس لیے بنایا گیا، نہج البلاغہ کے ان دو خطبات کو آج کی مجلس کا خطبہ اس لیے بنایا گیا کہ آج کی یہ مجلس سرمنس آف امام علی یا خطبات مولا متقیان کے عنوان پر ہے. یہ موضوع خود اتنا بڑا موضوع ہے کہ 1, 2, 5, 7, 10 تقاریر میں اس کا ذرا سا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آئندہ سالوں میں اس کی تفصیل آئے، اس سے پہلے یہ سوچا گیا کہ جتنا وقت بھی مل رہا اس میں تھوڑا بہت ان خطبات سے متعلق ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں جو عام طور پر لوگ یا یاد نہیں رکھتے ہیں یا سنتے بھی نہیں. اور قرآن کریم کی اسی آیت کو سرنامہ کلام بیان کیا بنایا گیا جس میں حضرت موسیٰ کی زبانی خدا پہلے تو یہ اہمیت بتا رہا کہ یہ انسان کی زبان اور اس زبان سے ادا ہونے والا خطبہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی پیغام دیا جا رہا مولا ہی کے خطبے کا ایک جملہ کہ یاد رکھو دنیا میں سب سے افضل چیز جو اللہ نے پیدا کی ان میں سے ایک کلام ہے جو انسان بولتا ہے, اور جو دنیا میں سب سے بدترین چیزیں بنی ان میں بھی ایک چیز کلام ہے جو انسان بولتا ہے. تو اب زبان میں طاقت ہو تاکہ آدمی خطبہ دے سکے, یہ حضرت موسیٰ کی دعا کا پہلا حصہ. مگر پھر یہ زبان کی طاقت کس عنوان اور ٹاپک میں استعمال کی جائے, یہ حضرت موسیٰ کی دعا کا آخری حصہ. سورہ طہٰ قال, یاد کرو وہ وقت کے جب موسیٰ کہہ رہے رب اشرح لی صدری, اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے, ویسر لی امری, جو عظیم کام میرے سپرد ابھی ابھی کیا گیا. اسی رات کا تذکرہ ہے کہ بیوی کو لے کے جا رہے ہیں, اندھیری رات میں جھاڑیوں کے پیچھے سے وہ آگ یا وہ فائر نظر آئی اور موسیٰ وہاں گئے, اور پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ شادی کر کے اس بیوی کو لے کے جا رہے ہیں, لیکن فوراً یہاں سے پلٹو اور فرعون کے دربار میں جاؤ, یا سرلی امری, اے میرے پروردگار میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. مگر جو اتنا بڑا فریضہ نبوت اور رسالت انجام دینا, تو تیسری دعا اور جو اصل دعا ہے واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہیں کھول دے, میری زبان کو اتنا فلوئنٹ بنا دے کہ یفقہوا قولی, میں جہاں جا کے خطاب کروں لوگ میری بات سمجھ سکیں. اور اس کے بعد پھر حضرت ہارون کے حوالے سے کچھ دعائیں مانگی گئیں کہ اے خدا اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا جو میرے اہل میں سے ہو, ہارون اخی میرا بھائی ہارون, اس کو بھی اگر جس کے ذریعے میرا بوجھ ہلکا ہو جائے, اشے کو فی امری, یہ میرے کام میں میرا ساتھ دے. اور پھر آخر ابتدا زبان کی گرہیں کھولے, زبان میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہو, اس انداز کی گفتگو انسان کرے کہ لوگ اس کی بات سمجھ سکیں. مگر اب یہ زبان چلے گی کس ٹاپک پر, اب یہ زبان استعمال کس کام کے لیے کی جائے گی, دو چیزیں, کہ نصبح کا کثیرا, تاکہ ہم تیری تسبیح کریں. تسبیح سبحان اللہ اس کا مطلب کیا, سبحان کے معنی کیا, سبحان کے معنی ہے پاک و پاکیزہ بنانا, یعنی پروردگار کی صحیح معرفت کرائی جائے, ان تمام خرابیوں کو وہ تمام چیزیں جو مشرکین اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں ان سے اللہ کی ذات کو پاک و پاکیزہ ظاہر کیا جائے. نصبح کا کثیرا و نسکر کا کثیرا, اور یہ خطبہ دے کر یہ زبان کی گرہیں کھلوا کر یہ میری بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, اس کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا تذکرہ کروں. تذکرہ ان معنوں میں نہیں کہ انسان زبان سے اللہ اکبر کہ اللہ کو یاد رکھے, اس کی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی جھلک نظر آئے. تو اب سورہ طہٰ کی آیت وہی دو پیغام دے رہی ہے جسے میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا, لیکن جب طریقہ ہے کہ ایک ربط ملانے کے لیے اتنی سی بات کو دہرانا پڑے گی کہ زبان کی طاقت کتنی اور یہ خطبات کی تاثیر کتنی, کہ موسیٰ جیسے نبی پروردگار سے اس وقت درخواست کر رہا ہے جب فرعون کے دربار میں جا رہے, نہ تیر مانگے نہ تلوار مانگی نہ ہتھیار مانگے نہ کوئی فوج مانگی نہ کوئی لشکر مانگا, کہا پروردگارا مجھے زبان کی طاقت سے مزین فرما, مجھے یہ ہتھیار عطا فرما جو زبان کا ہتھیار ہے. اور آخر میں یہ بتا دیا کہ یہ زبان کہاں پہ استعمال کی جائے, یہی زبان ہے کہ جس سے لوگوں کو بے عزت کیا جاتا, یہی زبان ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر مختلف فسادات برپا کیے جاتے ہیں. چنانچہ یہاں پر اکثر ایک واقعہ میں پڑھا کرتا ہوں, لیکن وہ واقعہ پڑھنے کی آج گنجائش نہیں, یعنی وقت اتنا نہیں ہے, بہت ساری باتیں کرنا ہے. ایک اشارہ بہلول دانا کا وہ واقعہ جب درباری علماء سے ان کا ایک مناظرہ ہوا, اور اس میں یہ ایک بات سامنے آئی تھی کہ انسان کو بولنا کیسے چاہیے, تو ایک مرتبہ درباری علماء نے کہا کہ یہ تو ہر عقل مند جانتا, پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ سقراط ہو کہ بکرات ہو کہ افلاطون ہو کہ ارسطو ہو اور پھر لقمان حکیم ہو, یعنی عام مشرک اور بے دین فلاسفر ہو کہ مذہبی اور اسلامی فلاسفر, سب یہ بات کہتے ہیں کہ زبان کم سے کم استعمال ہو. بہترین آدمی وہ ہے کہ قلل کلام, جس کا کلام بہت قلیل. تو بہلول دانا کا ایک جواب تھا نا کہ کلام کم ہو یا زیادہ یہ بات کا مسئلہ, پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس کا سبسٹنس کیا ہے, اس کا ٹاپک کیا ہے, وہ زبان کس بات کے لیے حرکت کر رہی. اگر زبان صرف ایک سیکنڈ کے لیے چلی مگر اتنی بڑی غیبت یا تہمت لگائی گئی کسی پر کہ اس کی گردن اڑا دی گئی, تو یہ زبان کی خاموشی بہتر ہے یا آدمی سارا دن بولتا رہے مگر تلاوت قرآن دعا پڑھنے اور دین کی تبلیغ کے اندر, یہ بہلول کا جواب ہے. جاہز جاہز. اب یہ مسئلہ ہوتا کہ یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی بتانا پڑتا ہے جاہز, ابن خلدون جیسا آدمی لکھتا ہے کہ پوری عربی زبان کی بنیاد چار ستونوں پر ان کا نام رکھا ہے ارکان اربعہ. جیسے اردو زبان کے اندر سر سید نے چار آدمی ایسے تیار کیے, حالی, شبلی اور ڈپٹی نذیر احمد اور مہندی افادی, کہا گیا کہ یہ عناصر اربعہ. تو اب عربی زبان جو بہرحال اردو زبان سے زیادہ پرانی بھی ہے, اہم بھی ہے, مقدس بھی, کا اس کے چار ارکان, چار پلر ہیں جس کے اوپر یہ عربی زبان کی بنیاد کھڑی. یہ وہ فاؤنڈیشن, ان میں سے ایک ہے جاہل. اپنی کتاب البیان و تبیان میں لکھتا کہ ساری دنیا کے لوگ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کم بولو کم بولو, کم بولنے کے فائدے, لیکن اگر کوئی علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن عباس کو دیکھ رہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کم بولنا فائدے مند نہیں ہوتا, کہیں پہ مسلسل بولنا چاہیے اور بار بار بولنا چاہیے. اور اسی حوالے سے اب ایک بات کہہ دوں کہ اس نے دو نام لکھے, اس نے کیونکہ وہ کوئی مومن محب اہل بیت ایسا آدمی تو ہے نہیں. عام طور پر جو ادیبوں اور شاعروں کا طریقہ کار ہوتا اور اس کے بعد جب عقیدہ بھی اس کا کچھ اور, مگر دو نام جو اس نے لکھے ان میں سے عبداللہ ابن عباس کی شخصیت مولا کائنات کے قریب تو ہے, اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, صحابی بھی ہیں اور بہت ساری فضیلتیں. مگر یہی عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جاہز نے جنہیں مولا کے ساتھ تذکرہ کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں میری سب سے بڑی تمنا صرف یہی کہ میرا آقا اور مولا خطبہ دیتا رہے, میں خطبات کو سنتا رہوں. خطبہ شخشقیہ اس کے آخر میں عبداللہ ابن عباس کیسے ہاتھ مل رہے تھے کہ کاش بیچ میں وہ آدمی آ کے انٹرفیئر نہ کرتا اور یہ خطبہ مکمل ہوتا, اور کیسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے مولا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, مولا یہ خطبہ کسی طرح مکمل کر دیجئے. ہر خطبہ نامکمل رہ سکتا ہے, مگر یہ خطبہ ایسا نہیں ہے کہ اسے انکمپلیٹ یا نامکمل چھوڑا جائے. اور مولا کا جواب بھی ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہے کہ اے عباس کے بیٹے, وہ ایک کیفیت تھی جس میں میں نے یہ خطبہ دے دیا, دوبارہ جب تک کہ وہی کیفیت ساری نہ ہو اس انداز کا خطبہ نہیں دیا جا سکتا. یہی عبداللہ ابن عباس جن کا نام ہے حبر القرآن, جن کے بارے میں کہا جاتا کہ عالم اسلام میں قرآن کی تفسیر ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا, مولا کائنات کے ایک لیٹر یا خط کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم زندگی میں میں نے کسی کلام سے اتنا استفادہ نہیں کیا جتنا استفادہ اپنے آقا اور مولا کے اس کلام سے کیا ہے, جو نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر 22 ہے. بہرحال ایک یہ جو میں نے شروع میں ایک فریاد کی تھی یا ایک شکوہ کیا تھا کہ مختصر سے وقت میں یہ ساری باتیں نہیں آ سکتی, وہ اسی لیے کہ اب مجھے اندازہ تو ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے خطبہ شخصیہ کیا, لیکن جو بچے نہیں جانتے ان کے لیے میں ایک جملے بھی اس کی وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں, وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ 22 نمبر کا لیٹر جسے پڑھ کر وہ آدمی کہتا ہے کہ جس کا نام ہی حبر القرآن, جس سے زیادہ قرآن کی تفسیر عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے, وہ قرآن پر اتنا عبور رکھنے والا, وہ سورتیں وہ سنت رسول کو جاننے والا, اور وہ کہتا کہ یہ مختصر سا میرے مولا کا جو ایک کلام ہے ایسا کلام ہے کہ زندگی میں مجھے اس سے زیادہ فائدہ کسی چیز سے نہیں ہوا. تو اب کلام اگر انسان بولنے کی طاقت حاصل کر لے, پروردگار خطابت کی طاقت دے دے, تو کس لیے استعمال ہونا چاہیے؟ کین سبحہ کا کثیرم و نذکرہ کا کثیرہ, یا پروردگار کی صحیح معرفت دنیا کے سامنے پیش کی جائے, اور یا خدا کے احکامات کو یاد دلایا جائے. کیونکہ ابھی آگے چل کر میں آج کی اس مجلس میں ایک خطبہ مولا کا پورا پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا. تو یہ نذکرہ کا کہ اللہ کا تذکرہ کیا جائے, اس جملے کی وضاحت مولا نے خود اس خطبے میں کی کہ تذکرے سے کیا مطلب ہے. اس لیے اس بات کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے کہ زبان اور خطابت اور ایٹری اسپیکنگ پاور کی اہمیت, اور پھر قلق اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے, وہ کس کام میں یوز ہونا چاہیے, یہ اس آیت میں اس انداز سے بیان کی گئی ہے. کہ اب اگر آپ پلٹ کے دیکھیے تو آدم سے لے کے قیامت تک قرآن کی یہ دو آیتوں کی سب سے بہترین تصویر اور مثال, یا صحیح عربی لفظ اس کا بہترین مصداق, کائنات کا وہ مولا ہمارے سامنے آتا کہ جن کے کلام کے حوالے سے بار بار عربی زبان کے ایسے محاورے ذہن میں آتے ہیں. کبھی یہ کہا گیا کلام الامام ہے امام الکلام ہے, کہ امام کا کلام تمام دنیا کے کلاموں کا امام ہوا کرتا. وہی دو لفظ ہیں, اس کو آپ الٹا کر دیجئے, کلام الامام امام کا کلام, امام الکلام دنیا بھر کے جتنے خطبے جتنی اسپیچز جتنے کلام ہیں ان سب کا امام ہوگا. یہ جملہ بنا ہی خاص میرے مولا کے خطبات کے حوالے سے. عربی زبان کا وہ محاورہ فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق, کہ یہ وہ کلام ہے کہ ساری مخلوق کے کلام سے فوقیت رکھتا ہے اور اس کے اوپر بلند دونہ کلام الخالق، بس ایک درجہ کلام خالق کے نیچے آ رہا ہے، خالق کے کلام کے بعد ہے مخلوق کے کلام سے پہلے. یہ اور اس طرح کے قسم قسم کے محاورے ہمارے سامنے کلام عرب کے اندر نظر آ رہے ہیں. مولا کائنات کے وہ خدمات، جس کا بہت مختصر حصہ ہم تک پہنچا. یہ ذرا سی ایک بات کی اس لیے تکرار کرنا کہ اسی حوالے سے پھر موضوع آگے بڑھے گا. بہت مختصر حصہ ہم تک پہنچا. یاد رکھی، میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا، آج بھی یہ بات دوہرا رہا ہوں، نہج البلاغہ، اس کے حوالے سے دو چیزیں بالکل واضح ہونا چاہیے. نہج البلاغہ بنیادی اعتبار سے لکھنے والے ہیں، لکھنے والا تو نہیں، کمپائلر، کمپائل کرنے والے سید رضی ہیں. کوئی مذہبی کتاب کے عنوان سے لکھی ہی نہیں. سید رضی اپنے زمانے کے اتنے عظیم عالم اور اس عظیم منزلت کے اوپر فائز ہیں کہ ان کے حالات ڈیڑھ گھنٹے کی ایک الگ تقریر چاہتے ہیں، مگر یہ والی کتاب انہوں نے مذہبی کتاب کے عنوان سے نہیں لکھی تھی. اس میں فقہ کے مسئلے یا دین کے مسئلے یا شریعت کے مسئلے یا اسلام کے مسئلے حل کرنے ان کی نیت نہیں تھی. انہوں نے کتاب ہی جس نیت سے لکھی تھی وہ نام سے ظاہر ہے، نہج البلاغہ، کہ عرب چار صدیوں کے بعد نون عرب یا عجم والوں سے مل رہے ہیں، زبان مکس اپ ہو رہی ہے. جب زبان مکس اپ ہوتی ہے تو ایک نئی قسم کی زبان بنتی ہے، جیسے جسے اردو میں کہا جاتا ہے گلابی اردو، جس کے اندر کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں، کچھ پرانی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر اس میں ذرا سی بے احتیاطی کی جائے تو ریڈ چیز ایسے مختلف الفاظ سامنے آتے ہیں. تو اب زبان عرب محفوظ رہے، زبان سلامت رہے، اس کے اندر ادھر ادھر کے غلط سلط الفاظ نہ آنے پائیں. عربوں تک کو سکھانے کے لیے کہ طریقہ کیا ہے بولنے کا، طریقہ کیا ہے خطابت کرنے کا، طریقہ کیا ہے فصاحت و بلاغت کا. چنانچہ عربوں کو عربی سکھانے کے لیے سید رضی نے مولا متقیان کے خطبات میں سے اقتباسات لیے اور اس کا نام رکھا نہج البلاغہ، بلاغت کا راستہ، بولنے کا طریقہ، بلاغت، فصاحت. یہ دو ایسی اصطلاحات ہیں کہ جس کی تشریح بہت زیادہ ہو جائے گی. غالباً انگریزی میں پیک آف ایلیکوئنس جو کہا گیا، تو ایلیکوئنس ایسا ہی کوئی لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ زبان کی خوبی. کس نیت کے ساتھ اس کتاب کو جمع کیا؟ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میٹرک کے کورس میں یا انٹر کے کورس میں میر انیس کے کئی مرثیوں کے ایکسٹریکٹ یا اقتباسات شامل کیے گئے، مگر وہ اردو کی کتاب میں ہے، اسلامیات یا اسلامک ہسٹری کی کتاب میں نہیں. یعنی وہ مرثیے اس لیے نہیں جمع کیے گئے کہ اس کے ذریعے سے تاریخ سکھانا، اس کے ذریعے سے کربلا کو روشناس کرانا، نہیں. زبان کیسے بولی جاتی ہے، اس نیت کے ساتھ سید رضی کی یہ نیت ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری، ورنہ اس کے بغیر بات کی کچھ چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اب جب ان کی نیت یہ، جب ان کا ارادہ یہ، سید رضی کے عالم بے بدل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. پہلے لوگ نہج البلاغہ کے کمپائلر کے طور پہ ان کی عظمت کو جانتے ہیں، لیکن جب سے ان کی وہ تفسیر ہاتھ آئی ہے اور تفسیر ابھی ملی اور وہ تفسیر جو ان کی چھپی ہے، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ حقیقت میں یہ کتنا عظیم عالم تھا. قرآن کریم کے اوپر بہت پرانا ہونے والا ایک اعتراض، اتنے سال پہلے اس کا ایسا جواب انہوں نے دیا اپنی تفسیر میں کہ اس کے بعد تو سارے عیسائی مشنریز اور نان مسلم اورینٹلسٹ کے سارے اعتراضات ختم ہوئے جاتے ہیں. لیکن وہ الگ چیز تھی، میں نے اتنا تذکرہ اس لیے کیا کہ میرے آج کے جملوں سے سید رضی جیسی عظیم شخصیت کی توہین کا تصور کسی کے ذہن میں نہ آئے، لیکن نیت ان کی یہ تھی. جیسے آج لبنان میں کتنی بڑی تعداد میں کرسچن عربی بولنے والے رہتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب وہ عربی سیکھتے تو عربی زبان کے نمونے کے طور پہ قرآن کے سورے اور نہج البلاغہ کے خطبے ان کو سکھائے جاتے ہیں، جن کا قرآن پر ہی اعتقاد نہیں ہے، جن کا رسول ہی پر اعتقاد نہیں. مگر اعتقاد نہ ہونا ایک اور چیز، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان کا بہترین نمونہ یہ. نعوذ باللہ، سید رضی کی کیفیت نہیں تھی، لیکن سید رضی یہ خطبات اس نیت سے جمع کر رہے ہیں کہ عربوں کو یہ بتایا جائے کہ عربی کیسے بولی جاتی اور تم اپنی زبان کو ادھر ادھر کی زبانوں سے مکس اپ نہ کرو. تو اس نیت کی وجہ سے انہوں نے مولا کائنات کے سارے خطبے نہیں جمع کی، اور جو خطبے جمع بھی کی تو پورے خطبے نہیں لی، اس کا صرف ایک ٹکڑا لے لیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے بولنے کا. یہ بار بار مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا کہ اس کے حوالے سے اب دو تین چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مولا کے خطبات کے. تو سید رضی کتاب بنیادی طور پر اس لیے لکھی تھی کہ عربی لٹریچر کے کچھ ایکسپیکٹ ہمارے سامنے آ جائیں ایز اے ماڈل، اور اسی لیے انہوں نے پورا خطبہ نہیں دیا. اور اب آپ دیکھ جائیے نہج البلاغہ کے شروع سے آخر تک جتنے خطبات ہیں اس کے اندر ہر خطبہ شروع ہوتا ہے لفظ من سے. عربی زبان میں من تبعیض کے لیے آتا ہے, ٹکڑے کے لیے, جز کے لیے, پوری چیز کے لیے نہیں, جز کے لیے, کہ یہ خطبے کا ایک جز ہے, یہ خطبے کا ایک ٹکڑا. ہر خطبے کے شروع میں آپ کو یہ لفظ ضرور ملے گا. اچھا, جب سید رضی کی یہ نیت اور یہ ارادہ ہوا تو اب ہمیں ذہن میں یہ رکھنا کہ اگر ان خطبات کی مدد سے ہم کوئی ایسا مسئلہ حل کرنا چاہیں, یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے, میں بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے جسے میں کم وقت میں سلجھا نہ سکوں, اور یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی دور ہو جائے. تو سید رضی نے جب مذہبی اعتبار سے اس کو نہیں لیا, صرف عربی کے بہترین ماڈل کے اعتبار سے, تو انکمپلیٹ خطبات آ گئے. چنانچہ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ پتا چلے کہ آج تک جو مسئلہ شرعی آپ نے سنا اس میں کچھ اور نہج البلاغہ میں کچھ اور کہا جا رہا, تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ نہج البلاغہ کا کمپلیٹ خطبہ آپ کے سامنے ہے ہی نہیں. کسی بھی کلام سے ایسا کوئی نتیجہ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپلیٹ کلام آپ کے سامنے ہو. بہت مختصر میں اس کی ایک مثال دے دوں. نہج البلاغہ پر آج کل کے زمانے میں جو سب سے بڑا اعتراض شروع ہوا, ایک اعتراض تو یہ ہے, وہ تو بہت پرانا ہے, کہ جی یہ تو سید رضی کا اپنا کلام تھا اور انہوں نے مولا کے نام سے بنا کے پیش کر دیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک نہج البلاغہ ہے ہی نہیں, مولا کے خطبات, مگر کیونکہ خطبات مولا آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً اس کے ساتھ, غالباً انگریزی میں کہتے ہیں سائن و نیمس, ایک چیز ذہن میں آئے تو فوراً اس کے ساتھ والی دوسری چیز ذہن میں آ جاتی. خطبات مولا اور نہج البلاغہ ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم اور مترادف اور متبادر اور سائن و نیمس بن کے رہ گئے. تو جب ٹاپک خطبات ہو تو لا محالہ نہج البلاغہ کی تھوڑی سی تشریح تو کرنا پڑے گی. اب وہ تشریح یہ کہ نہج البلاغہ پہ جو آج کل سب سے زیادہ اعتراض کیا جا رہا, خصوصیت کے ساتھ جب دشمنان اہل بیت نے یہ منظر دیکھا کہ نہج البلاغہ جسے بیچ کے دو یا تین سینچریز تک چھپا دیا گیا تھا, مگر ایک اتفاق کے تحت یہ نہج البلاغہ, اب یہ لفظ بڑا بھونڈا سا ہے لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی جلدی کر رہا ہوں, ایک مرتبہ پھر اس صدی میں نہج البلاغہ نے دوبارہ ایک شہرت حاصل کی. نعوذ باللہ, یہ جملہ مناسب نہیں ہے شان مولا کے حساب سے, لیکن بات کو جلدی سے نمٹانے کے لیے, تو دشمنان اہل بیت نے اب نہج البلاغہ پہ دوبارہ اعتراضات شروع کی. بیچ کے ایک عرصے میں نہج البلاغہ کچھ عرصے کے لیے عام مسلمانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا, محبان اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی, عام مسلمان, مگر اس صدی کے شروع میں ایک مرتبہ پھر اس کی شہرت آئی. تو جو سب سے بڑا اس پر اعتراض ہے وہ یہ کہ نہج البلاغہ ڈسکریمنیشن پیدا کر رہی ہے. نہج البلاغہ میں جگہ جگہ مولا متقیان نے عورتوں کی مذمت کی, گرچہ آج کی اس تقریر یا مجلس کے اختتام پہ بھی میں تھوڑا سا عورت کے حوالے سے بات کروں گا, اس لیے کہ جس عیسائی ثواب کی مجلس ہے وہ ایک مرحومہ کے لیے, مگر وہ جو ایک آدھ روایت آخر میں پڑھوں گا اس کو چھوڑیے, نہج البلاغہ پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے. اور آپ کو معلوم کہ آج کی دنیا میں یہ چیز بہت زیادہ چلتی ہے, ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ نعرے اتنے زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں کہ بس وہ آپ کسی پر بھی وہ چیز لگا دیجئے اور کسی طرح سے دو چار ڈاکومنٹ دکھا دیجئے کہ یہ بات ہے, لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو آج کل چونکہ عورت اور مرد کی مساوات, عورت اور مرد ہر اعتبار سے ایکول, عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے, ویمن لبریشن کی تحریک, نہج البلاغہ پہ یہ اعتراض جڑ دیا گیا اور نہج البلاغہ کے خطبات پیش کر دیے گئے. اب یہ ایک الگ بات کہ اس وقت ہم تفصیل میں نہیں جاتے ہیں, لیکن اگر کبھی ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے تو ذہن میں یہ رکھنا ضروری کہ کیا سید رضی نے مولا متقیان کا پورا کلام جمع کیا, یا جتنا جمع کیا ہے کم از کم ایٹ لیسٹ یہ خطبہ بھی مکمل جمع کیا, یا اس کے تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے لے کے اس کو نہج البلاغہ کی اوراق پہ رکھ دیا. کیونکہ عورت والے مسئلے سے اب اگر ہم دوسرے مسئلے پہ جائیں تو وہ ہم مومنین کے درمیان اتنا ہی سینسیٹیو بن گیا. عورت والا مسئلہ تو ساری دنیا میں کہیں جا کے کہہ دیا, قرآن کو بینڈ کتابوں میں شامل کیا جائے, یہ موومنٹ جو اس وقت شروع ہوا ہے خصوصاً یہ گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر یا گزشتہ ایک سال کے درمیان, تو اس کا ایک ریزن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قرآن میں بھی ڈسکریمنیشن, لیکن نہج البلاغہ میں ڈسکریمنیشن کا اعتراض آیا عورت و مرد کے حوالے سے, کیونکہ مولا نے چند خطبات میں عورت کی مذمت کی, اور جو مذمت تھی ان تمام خطبات کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جب مسلمان آنکھیں بند کر کے اس لیے دوڑے چلے جا رہے تھے کہ جی وہ قیادت عورت کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں عورت کا احترام کرنا ہے. اس وقت مولا یہ بتا رہے تھے, خاص اس کا کانٹیکس ہے, خاص اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, خاص اس کی وضاحت ہے. وہ ہر جگہ سید رضی نے نہیں لکھی. دوسرے الفاظ, وہ جو خود میں آ رہے ہیں وہ ہر عورت کی برائی کے لیے ہیں یا کسی خاص اور پارٹیکولر عورت کا تذکرہ ہے جو اس زمانے کے درمی اندر کوئی ایسا مشن لے کے سامنے آئی تھی کہ مولا کو یہ بتانا ضروری تھا. اسی طرح خطبات مولا متقیان نہج البلاغہ ہی کے اندر ایک اور خطبہ, یہ خطبہ مولا نے ان ججز اور قاضیوں کو کنڈیم کرتے ہوئے دیا جنہیں حاکم شام اور اس کے بعد کے حکمرانوں مسلمانوں پہ مسلط کر دیا, امپوز کر دیا کا فیصلہ انہی سے کروانا, اور ان کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب حکومت وقت کی بیکنگ پہ ہوتے ہیں یا وہاں کے اشارے پر ہوتے ہیں. چنانچہ اس کی بیوی اس کو دلوا دی, اس کی جائیداد اس کو دلوا دی, وہ ایک پورا خطبہ. مگر آج کل جو ہمارے درمیان ایک بہت ہاٹ ایشو چل رہا, مرجعیت کہاں سے آ گئے, اجتہاد و تقلید کہاں سے نکلا, یہ تو اخباریت اسلام میں ہونی چاہیے, یہ کہاں سے آ گئے. اب اس موضوع کے لیے اس والے خطبے کو اٹھا کے چپکا دیا جاتا, کیونکہ آپ حضرات میں آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس مسئلے سے اتنا زیادہ واقف نہیں, تو یہ میرے دو جملے کافی ہیں اس لیے کہ یہاں کی تقریر فقط اس مجمع تک نہیں رہتی, کبھی اس کے باہر بھی پہنچ جاتی. یہ دو جملے. وہ خطبہ مولا نے مجتہدین کے بارے میں نہیں دیا, اس کی ہیڈنگ بھی یہ ہے کہ قاضیوں کے بارے میں دیا گیا. چنانچہ ایک صاحب نے جب اجتہاد کے خلاف کتاب ابھی چھاپی تو کہہ دیا کہ یہ خطبے کے اندر سے اگر ہر جگہ ہم لفظ قاضی کو کاٹ کر لفظ مجتہد رکھ دیں تو یہ بالکل ہمارے حوزے کے اوپر خطبہ. ارے یہ کاٹ کے دوسرا لفظ رکھنے کا اختیار کس آدمی نے کسی کو دیا؟ یہ مولا کا کلام ہے, جس کے لیے کہا گیا اسی کا لفظ تو رکھا جائے گا نا. یہ اسے کاٹ کر کہا بس یہاں مجتہد کا لفظ رکھ دیجیے تو یہ پورا کا پورا خطبہ فٹ اتر رہا ہے فلاں صاحب کے اوپر یا فلاں مرجے کے اوپر. دوسری بات کہ جن قاضیوں کے لیے کہا گیا وہ بھی کس کے اپوائنٹڈ قاضی, یہ ساری چیزیں ذہن میں نہ ہو تو وہی نہج البلاغہ جو اگرچہ لکھی تو گئی تھی عربک لٹریچر کے لیے مگر آج بھی اور آج سے قیامت تک ساری دنیا کی ہدایت کا ایک بہترین انتظام اسلامی جمہوریہ ان ایران کا پورا کانسٹیٹیوشن اسی نہج البلاغہ پہ بیس کیا گیا. چنانچہ اس کی جتنی کلوز اس سب کے آگے نوٹ ہوتا ہے نہج البلاغہ کا وہ جملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ قانون بنا. مگر یہی کتاب ہدایت اگر یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں نہ ہو تو کچھ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. اس نہج البلاغہ سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولا متقیان عورت اور مرد کے درمیان اس طرح کا فرق کر رہے ہیں کہ مرد کو ساری خوبیوں کا مجسمہ اور عورت کو ساری برائیوں کا مجسمہ بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ, کبھی اسی نہج البلاغہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مولا متقیان نے اجتہاد و تقلید کی مذمت کی ہے اور اخباریت کی حمایت کی ہے. کبھی اسی نہج البلاغہ سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نمازوں کے جو ٹائمنگ ہمارے یہاں رائج ہے یہ بالکل غلط ہے اور علی نے تو بالکل الگ قسم کے ٹائم بتائے تھے. تو یہ اتنی سی وضاحت کہ نہج البلاغہ یقینا جیسا میں نے کہا کائنات کی ہدایت کا انتظام ہے, مگر نہج البلاغہ کا ٹاپک وہی دو چیزیں, خدا کی معرفت کراؤ یا انسان کو یاد دلاؤ کہ حکم خدا پہ عمل کرنا. ہر چیز کی تفصیل نہ مولا نے اس میں رکھی اور اگر کہیں رکھی بھی تھی تو سید رضی نے اس کو اس کتاب میں شامل نہیں کیا. اب ایک سوال ہوگا کہ وائے کیوں سید رضی نے, سید رضی نے اگر یہ خطبہ لیا تو پورا لینا چاہیے تھا, آدھا کیوں لیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ خطبات اتنے مشہور تھے, بچہ بچہ ان کو زبانی یاد کرتا تھا, عربی زبان کی یہ بہترین مثال تھے. جیسے جو اردو زبان اچھی جانتا ہو مختلف شاعروں کے اسے ہزاروں اشعار زبانی یاد ہوتے ہیں, تو نہج البلاغہ تو قرآن کے بعد وہ کتاب تھی جس کو حفظ کیا جاتا تھا اس زمانے میں. سید رضی کو ضرورت ہی نہیں تھی پورا پورا خطبہ لینے کی, ہر آدمی کے ذہن میں وہ خطبہ ہے. پہلی صدی ہجری سے لے کر عالم عرب نے آج تک اس صدی تک نہج البلاغہ سے اتنا استفادہ کیا کہ مفتی محمد عبدہ کے مرحوم کے الفاظ تو جس نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی سمجھو کہ وہ عربی زبان ہی سے واقف نہیں. شروع سے لے کے آج تک آپ دیکھتے جائیے ایک ایک جملہ نہج البلاغہ, ایک ایک خطبہ نہج البلاغہ. اور یہ نہج البلاغہ تو میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, جیسا میں نے پرسوں رات کو بھی عرض کیا کہ شیخ باقر محمودی نہج السعادہ, اصل کتاب کا نام یہ ہے نہج السعادہ, فی مستدرک نہج البلاغہ 10 جلدوں میں تو اب تک مکمل کی, اور اس کے علاوہ بھی کتنی ہی جگہ مولا کے دوسرے خطبات کو جمع کیا جا رہا. تو عرب دنیا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہر بچہ جانتا تھا نہج البلاغہ کیا. اسی لیے نہج البلاغہ پر پہلا اعتراض سید رضی کے یہ کتاب کمپائل کرنے کے 250 سال کے بعد آیا.
ابن خلقان نے پہلا اعتراض کیا, اور وہ اعتراض بغداد مکہ اور مدینہ سے نہیں آیا, وہ آیا ہے اسپین سے, جو اسلامی دنیا ہی نہیں بلکہ اس وقت کی دنیا کا آخری سرا, جس کے آگے تو وہ سمندر تھا جسے بحر ظلمات کہا جاتا, 250 سال کے بعد وہاں سے پہلا اعتراض نہج البلاغہ کے حوالے سے آ رہا, اور اس وقت سے لے کے آج تک نہج البلاغہ پر جتنے اعتراض کیے جاتے ہیں ان سب کا ریزن صرف ہے صرف ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس نہج البلاغہ میں مولا متقیان اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہ زبان پہ آئے جو اسلام کی یونٹی کے خلاف, لیکن پھر بھی چند مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں یونٹی کو پیچھے چھوڑ کر حق کی بات کہنا پڑتی, وہاں پہ کچھ ایسی شخصیتوں کے نام مولا کائنات نے بتا دیے, کچھ ایسے پردہ نشینوں کے نام مولا کائنات کی زبان پہ آ گئے کہ اب یہ مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا کہ کیا کریں. اگر علی کے خطبات کو لیتے ہیں تو وہ شخصیتوں کو چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ معمولی انداز سے علی نے کسی کو کنڈیم نہیں کیا, بہت کم علی نے اس حوالے سے زبان کھولی, لیکن جہاں کھولی ہے تو بھرپور انداز میں بتا کے رکھ دیا کہ وہ ہے کون. تو یہ اگر علی کو لیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا پڑے گا, اور اگر اس کو لیتے ہیں تو علی کو چھوڑنا پڑے گا. تو بہترین طریقہ یہی اختیار کیا گیا. اچھا دیکھیے, ابھی شروع کے 4-5 صدیوں میں کسی کی ہمت نہیں پڑی یہ طریقہ اختیار کرنے کی, لیکن کا بہترین طریقہ یہ کہ علی کو بھی لے لو, ان کو بھی لے لو, اس کلام کو چھوڑ دو, کہہ دو یہ علی کا کلام ہی نہیں. اور یہ ہمت بھی 4-5 صدیوں کے بعد پڑی, اور وہ بھی بغداد اور مکہ اور مدینہ میں نہیں پڑی, کیونکہ یہاں ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ علی کا کلام, یہاں کوئی کنٹروورسی ہے ہی نہیں, یہاں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں, اسلامی دنیا کے آخری علاقے کے اندر جا کر. اور پھر اسی حوالے سے, ابھی اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, مگر اسی حوالے سے ایک یہ گزارش بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے کہ بیچارہ سید رضی, اتنی تہمتیں جو لگائی گئیں تو اس کے اندر ایک تہمت وہ تھی, تہمت تھی لگائی گئی, آج بھی کتابوں میں موجود, کہ جس سے آپ کی سمجھ میں میرا وہ جملہ آئے گا جو اس سے پہلے بھی میں قرآن اور سائنس یا اسلام اور سائنس کے ٹاپک میں عرض کر چکا ہوں, اور بار بار بہت مختصر صحیح لیکن عرض کرتا رہتا ہوں, وہ یہ کہ سید رضی نے بڑی احتیاط سے اس کتاب کو جمع کیا, بہت احتیاط کے ساتھ, خود ان کو بھی معلوم تھا کہ مولا کا مقصد جو یونٹی ہے اس کے اعتبار سے بات کہی جائے, چنانچہ صرف 2 یا 3 جگہوں پہ ایسے خطبات آ گئے, مگر اس کے باوجود اس کتاب کو کنڈیم کیا گیا, سید رضی کی کتاب نہیں مانا گیا, اور نہ ماننے کے لیے جو جو اعتراضات کیے گئے, تو اس میں سے پہلا والا اعتراض تو بالکل غلط, اور الحمدللہ اس پہلے والے اعتراض کا پہلا جواب ہندوستان سے گیا, ہندوستان سے مطلب یہ کہ جب انڈیا پاکستان ملا ہوا تھا, پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ سید رضی کی اپنے خطبات ہیں, کیوں تھے اگر یہ مولا کے خطبات ہوتے تو مولا کی شہادت 41 ہجرا میں ہوئی, سید رضی کی ولادت 356 ہجرا میں ہوئی, 300 سال کے بعد یہ کتاب کیوں سامنے آئی, یعنی یہ امپریشن دیا گیا کہ یہ خطبات 300 سال کے بعد آئے. تو پہلا جواب بہت آسان, کہ سید رضی نے کوئی خطبات 356 کے بعد نہیں لکھا, یہ سب پہلے سے کتابوں میں تھے, 1st سینچری کی کتاب, 2nd سینچری کی کتاب, 3rd سینچری کی کتاب, یہ سب اس کے اندر موجود, وہ کتابیں اب کہاں, پرانی کتابیں کہ جن سے کمپائل کیا. تو اب اس پہ کئی جگہوں پہ کام ہوا, جو سب سے پہلا اور سب سے کمپریہنسو ٹائپ کا کام ہوا وہ دہلی سے چند کوس کے فاصلے پہ رامپور علاقہ, وہاں کا کتب خانہ بہت مشہور, امتیاز علی عرشی جو عقیدے کے اعتبار سے شیعہ ہرگز نہیں, انہوں نے نہج البلاغہ کے ان خطبات کو, کیونکہ جو کتابیں رامپور کے کتب خانے میں آ چکی وہ کتابیں ایسی جو عراق اور ایران میں بھی نہیں, جب بغداد کا کتب خانہ جلا, جب بنو عباس نے صاحبان ایمان کی لائبریریوں کو جلایا تھا, تو کتابیں اونٹوں پر نہیں بلکہ بقول رضا علی عابدی کے جہازوں میں بھر بھر کے بھیجی گئی, اور قریب ترین محفوظ علاقہ ہندوستان تھا, تو حیدرآباد دکن کا کتب خانہ اور رامپور کا کتب خانہ, تو سب سے پہلی کتاب جس کی ہیڈنگ تھی مصادر نہج البلاغہ, یہ نہج البلاغہ کے خطبات جو ہیں سید رضی نے کہاں سے لیے, ان سے پہلے کس کس نے تذکرہ کیا تھا, یہ اس کے بعد عراق اور ایران میں اس پہ اتنا مکمل کام ہوا کہ اب اردو میں جو نہج البلاغہ چھپ رہے ہیں اس میں ہر خطبے کے نیچے فٹ نوٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خطبہ سید رضی سے پہلے بالکل شروع زمانے کی کس کتاب میں آیا تھا. تو یہ ایک پہلا اعتراض تھا, اور یہ سوچ کر کیا گیا تھا کہ اب وہ پرانی کتابیں ملیں گی کس کو, چنانچہ اعتراض جڑ دو کہ سید رضی کے اپنے بنائے ہوئے خطبے, مگر اس کے بعد جب اس کا جواب آ گئے, ہر خطبے کا اصل سورس مل گیا جو مولا یا مولا کے فوراً بعد کی زمانے کی کتاب, اس کے بعد جو مرحوم علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب قبلہ نجل بلاغہ کا ترجمہ کیا, اس میں انہوں نے خیال رکھا, ہر خطبے کے نیچے نوٹ لکھا کہ یہ خطبہ سید رضی سے پہلے کس کتاب میں تھا. اور لاہور سے مرحوم رئیس احمد جعفری صاحب نے جب نجل بلاغہ کا ترجمہ آج سے 40 سال پہلے کیا تو وہاں پہ یہی مولانا امتیاز علی عرشی کی مصادر نجل بلاغہ کو شامل کر دیا. اب جب یہ اعتراض ختم ہوا, دوسرا اعتراض سامنے آیا مولا کے خطبات پر, لیکن خاص اعتراض نہج البلاغہ کو. یہ احمد امین, ان اتنا متعصب آدمی, احمد امین مصر کے اس زمانے کا عالم تھا جب مصر میں اینٹی شیعہ موومنٹ چل رہا تھا. سنا کے زمانے کے اندر جتنے بھی غیر شیعہ کتابیں تھیں ان سب کو دوبارہ ریپرنٹ کیا جا رہا تھا. میں ان کتابوں کے نام زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہوں, غیر شیعہ کتابیں, مگر اس انداز سے اس کو ریپرنٹ کیا گیا جو پوپ نے 15th اور 16th سینچری میں گلیلیو وغیرہ کے زمانے میں طریقہ اختیار کیا تھا, کہ جتنی بھی سائنٹیفک کتابیں چھپتی تھی ان کی تطہیر کی جاتی تھی, ان کو پیوریفائی, کتابوں کو پیوریفائی کیا جاتا تھا, یعنی اس کو چیک کیا جاتا تھا, جس کو آج سینسر کہتے ہیں. ہر ایسی چیز نکال دی جاتی تھی, پھر اجازت دی جاتی تھی کسی سائنٹسٹ کو اپنی کتاب چھپوانے کی. یہ طریقہ تمام غیر شیعہ کتابوں کے ساتھ کیا گیا اور پتا چلا کہ وہ کتاب چلی آ رہی ہے 1400 سال سے مولا کے فضائل, اب جو مصر سے چھپی تو کتاب ہی وہ حدیث نہیں مل رہی. فقط اس کام کے لیے کہ جو صحیح اور اوریجنل اس کے ایڈیشن, لبنان کے ان عظیم عالم حسن الامین کو وہاں لبنان سے چل کے حیدرآباد دکن میں نظام کے کتب خانے میں بیٹھ کر الغدیر جیسی شاہکار اور ماسٹر پیس کتاب لکھنا پڑی, کہ اوریجنل کتابیں یہاں تھی, مصر سے تو سب گڑبڑ چھپ رہی. اس میں احمد امین نامی آدمی آیا, اتنا متعصب آدمی کہ میں کیا اس کے بارے میں بتاؤ, ٹائم کہاں ہے میرے پاس. اس کی کتاب فجر الاسلام, ڈان آف اسلام, پہلی والی اسلام کیسے آیا, زحل اسلام, اسلام کی دوپہر کا وقت, جس کے بعد میں فلمیں بھی بنی, لیکن پوری زندگی اینٹی شیعہ باتیں. اسی کا وہ جملہ تھا جو سبب بنا کہ اس سینچری میں شیعہ کا بہترین انٹروڈکشن جس کتاب کو کہا جاتا ہے وہ لکھی گئی. شیخ محمد حسین کاشف الغطا ہمارے ایک مرجس, انہوں نے کتاب لکھی اصل شیعت و اصولہا, شیعوں کے اصل و اصول کیا. تو وہ آپ اس کو پڑھیں, اس کے شروع میں پریفیس میں لکھا کہ جب مصر سے احمد الامین کا یہ اعتراض آیا کہ شیعت کہتے کسے, یہ تو یہودیت ہی کی درخت ایک کنورجن, یہ یہودیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے, تو یہ کتاب لکھی, بہترین کتاب اس کو مانا گیا. اس سینچری میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. مگر یہ احمد الامین پورے نہج البلاغہ کو لے کے ایک طرف یہ کہہ کے پھینکتا کہ سید رضی کا کلام علی کا کلام نہیں, دلیل کیا ہے تمہارے پاس, کیا دلیل میرے پاس یہ کہ علی کے خطبات کے اندر فلسفے کے ایسے ایسے مباحث اور ایسی ایسی بحثیں, ایسے ڈسکشن ہیں فلسفے کے مختلف ٹاپکس پر کہ یہ تو اسلامی دنیا میں علی کے زمانے میں تھے ہی نہیں, یہ تو 4th سینچری میں اسلامی دنیا کو پتا چلا کہ یہ فلسفہ کیا ہے اور اس کے یہ ٹاپکس کیا ہیں, یہ ڈسکشن کیا, جب روم اور ایران فتح ہوا اور وہاں سے روم اور ایران کی فلسفی اسلامی دنیا میں آئی. تو علی کے زمانے جو چیزیں اسلامی دنیا جانتی نہیں ہے اس کا تذکرہ کیسے نہج البلاغہ میں آ گیا. خود یہی پہلا خطبہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدود, اس کے اندر آگے چل کے میرا مولا, کچھ ذرا تیز میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت میں ہر بات مکمل کرنا, تو خلاصہ یہ کہ میرا مولا خدا کی صفتوں کے بارے میں بحث کر رہا. احمد امین لاسٹ سینچری کا بہت ہی مشہور مصری اسکالر کہتا ہے کہ یہ خطبات جس زمانے میں کہے جا رہے ہیں عربوں میں جانتا کون تھا, کس کو معلوم تھا فلسفہ کسے کہتے, کس کے ذہن میں افلاطون اور ارسطو کے وہ اعتراضات تھے جس کا نام لیے بغیر میرے مولا ان خطبات میں جواب دے رہے ہیں. تو اس کو دلیل قرار دیتا ہے کہ چونکہ اس خطبات میں وہ باتیں کہی گئی ہیں جو اسلامی دنیا میں 3 سینچریز کے بعد آئیں. دیکھیں یہ الزام لگا دیا گیا, یہ تہمت جڑ دی گئی, تو ہم نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ تم کچھ بھی کہو دوسری کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ خطبے علی نے اسی اپنے ہی زمانے میں کہیں, مگر یہ اعتراض. اب عالم اسلام کی بڑی بدقسمتی نہیں ہے جو اشرف ابن قیس کا واقعہ کہ مولا فلسفے سے ابھی سے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں, جو فلسفے کے مسائل روم اور ایران سے آنے والے ہیں اس سے پہلے مسلمانوں کو فلسفہ دے رہے ہیں, مسلمان اسے لینے کو تیار نہیں. دیکھیے یہ جو ریزن تھا نا کہ فلاں خطبے کو اس لیے نہیں مانیں گے, اس میں ایسی بات کہی گئی جو اس زمانے میں تھی ہی نہیں, قرآن کی وہ ساری آیتوں کو کنڈیم کرنا پڑے گا جسے لے کے مسلمان آج کل ساری دنیا میں شور مچاتی, جو جی ہمارے کلام خدا کے اندر سائنس کی آیتیں, تو اگر کوئی کہہ دے کہ زمین گول ہے، یہ آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، جب قرآن نازل ہوا اس وقت تک تو زمین کے گول ہونے کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، دیٹ مینس قرآن 15th century میں بنایا گیا، 1st century کے اندر نہیں. جس طرح ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس جہاں تک تمہاری دنیا اب پہنچی ہے وہاں پہ قرآن نے 1500 سال پہلے ہدایتیں دے دی تھی. نہج البلاغہ کے خطبات احمد امین کو ہم جواب یہی دے رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو افلاطون کا نظریہ اسلامی دنیا میں 3 century کے بعد آیا، یہ تمہاری جہالت و لاعلمی ہے. مولا نے اس نظریے کو پیش بھی کیا، اس کا جواب بھی دیا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ کلام امام کو اشد ابن قیس کی طرح تم سننے کو تیار نہ تھے. اور اسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کا نتیجہ میں نے ایک دفعہ پہلے یہ بات کہی تھی، یہ اپنی ایک الگ تقریر چاہتی ہوں، خطبات امیر المومنین، یہ میرا ٹاپک ہے نا، خطبات امیر المومنین کا سب سے بڑا کلیکشن کہاں؟ نہج البلاغہ میں تو مولا کے مشکل سے 250 خطبات، اور 10 جلدوں میں نہج السعادہ فی مستدرک کے نہج البلاغہ، اس میں بھی سارے خطبات ملا لیجیے کتنے بنتے. نہج البلاغہ کے خطبات کا سب سے بڑا کلیکشن اور مجموعہ فرانس اور جرمنی کی ان لائبریریز میں، کہ جہاں آج کوئی عربی جاننے والا نہیں اور عربوں کے اسکالرس پرانی جرمن اور پرانی فرینچ زبان جانتے نہیں. جس وقت بغداد شہر کو تباہ کیا گیا تو وہاں کی کتابیں اونٹوں پر لگ کر یا جہازوں پہ لگ کے رامپور اور حیدرآباد اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آ رہی ہیں، اور جب اسپین کو جلایا جا رہا تو وہاں کی یہ ساری کتابیں فرانس اور جرمنی کی مختلف لائبریریز میں گئیں، جو ہٹلر کے زمانے تک نہ صرف یہ کہ محفوظ، بلکہ اب ایک آدمی کی گواہی ہے، یہ تو میں یوں ہی بیان کیے دے رہا ہوں، لیکن اس جیسی چونکہ اور بہت ساری گواہیاں. حیدرآباد میں نظام کالج، اس کے جو پرانے پرنسپل تھے ڈاکٹر محمد تقی خان، جس وقت وہ بون یونیورسٹی میں لیکچرز دینے گئے تھے، وہ جو وزٹنگ پروفیسر یا لیکچرار لیکچر دیتے، تو وہاں یہ انہوں نے خود کہا، کتابوں میں بھی چھپا ہے، مجھے حیدرآباد دکن کے مومنوں نے پہلے بتایا اور بعد میں تو پھر میں نے خود کتابی شکل میں دیکھا، انہوں نے کہا. اور خالی چونکہ انہوں نے نہیں کہا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بون یونیورسٹی کے درمیان کے لیکچرز کے درمیان جتنے عرصے وہ وہاں پہ رہے، تو جو وہاں کے پرانے پرانے میوزیم اور پرانی یونیورسٹیز اس کو جا کے کھنگالا، تو ہر جگہ ایک شعبہ ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پرانی لینگویجز کا، عربی اور فارسی. عربی کا جو سیکشن تھا وہاں شاید 500 سال سے کوئی آدمی نہیں گیا، یہ پہنچ گیا وہاں پہ. تو کہتے ہیں وہاں معصومین کے، جس میں مولا سے لے کے 8th امام تک شامل، وہ خطبات سب میرے سامنے آئے کہ جس کے اندر ایٹامک انرجی، ایٹامک بوم اور جتنی وہ ساری چیزیں تھیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے ایجاد کی تھی، ان سب کی تھیوریز موجود تھی. اور اس طرح سے بتایا گیا کہ اگر کوئی سائنس جاننے والا ہوتا تو شاید اسی زمانے میں یہ ساری چیزیں بنا لیتا. لیکن مغز متفکر در جہان تشیع، یہ وہ کتاب ہے کہ جب فرانس کے اندر یونیورسٹی کے اندر یہ مباحثہ ہوا کہ آدم سے لے کے آج تک کی جو ہسٹری، اس میں دنیا کا سب سے بڑا عالم کون، لیکن وہی طریقہ جو مولا نے نہج البلاغہ میں بتایا کہ ایسا عالم چاہیے جو ہر علم کو جانتا ہو، ایک خاص علم کو جانتا ہو دوسروں کو نہ جانتا ہو. تو 23 مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ جمع ہوئے، بلکہ نہیں، دنیا بھر سے 23 مختلف ریسرچ اسکالر بنائے گئے. کہا یہ فزکس میں مانا ہوا آدمی ہے اس کو بلاؤ، اور یہ کیمسٹری کا مانا ہوا آدمی ہے اسے بلاؤ، اور یہ زولوجی کا مانا ہوا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ہم کسی ایسے آدمی پہ ریسرچ کریں گے کہ جو ہر علم جانتا، اور ہم فزکس والے ہیں، تو ہم کیا پتا چلائیں گے کہ اس کی کیمسٹری والی بات صحیح ہے کہ غلط. 23 ڈفرینٹ سائنسز ان کے اسکالرس کا بورڈ بنائے گئے، اور ان سب نے مل کر ایک ہی بات کہی کہ دنیا کی جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، ہم کسی مذہبی تاریخ کو نہیں مانتے، جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ بڑا عالم آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا. وہ بالکل جو ایک غیر مذہبی تھنکنگ ہوتی، کیا ہمیں مسلمانوں کی ہسٹری نہیں پڑھنا، جو ہمارے پاس ہسٹری کا ایک طریقہ جس کے اندر مثلا انسان بندر سے بنا، بندر فلا سے بنا، اس کے اعتبار سے. لیکن جب انہوں نے اس بات کو پروف کیا، یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا نا، اب دلیل دی کہ کیسے پتا چلا کہ سب سے بڑے عالم یہ، تو جو حدیثیں وہ چھٹے امام کی کوٹ کر رہے ہیں وہ ہماری کتابوں میں نہیں، نہ بہار کے اندر ہے، نہ کافی کے اندر ہے، نہ من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر، اور وہ چھٹے امام کی حدیثوں پہ حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں کہ چھٹے امام نے یہ کہا، چھٹے امام نے یہ کہا. ہمارے علماء کے پاس جو حدیثیں، ان میں چھٹے امام کی زبان پر ارسطو کا نام کبھی نہیں آیا، لیکن اس کتاب میں چھٹے امام کی وہ حدیث نقل کی گئی. جس میں امام نے پہلے ارسطو کے ایک تھیوری کو پیش کیا، اس کے بعد اس تھیوری کا وہ جواب دیا جو آج کی سائنس بھی مانتی. ارسطو اس بات کا قائل تھا نا کہ دنیا میں صرف چار ایلیمنٹ، آج 100 سے زیادہ نکل چکے. یہ امام نے کہا کہ نہیں، ارسطو کو دھوکا ہوا ہے، خالی چار ایلیمنٹ نہیں. تو اب ایک سوال اور کسی نے توجہ نہ دی، ہمارے علماء متوجہ ہوئے، کہا کہ بھائی مجھے تم چھٹے امام کے نام سے حدیثیں پیش کر رہے، چھٹے امام کی فضیلت، چھٹے امام کے شان. مگر یہ یاد رکھیے، شیعہ علماء کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا کہ وہ علمی دنیا کے اندر ہوش سے کام لیتے ہیں، جوش سے نہیں، جذبات سے زیادہ عقل کی بات کرتے ہیں. کہ اگر کوئی امام کے نام سے کوئی چیز بنا کے لے آئے، ہم فوراً اسے قبول نہیں کرتے، پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ جو اصول امام ہی نے دیے اس کے اعتبار سے یہ امام کا کلام ہے کہ نہیں. سید رضی کے حق میں یہ بھی ایک دلیل جاتی کہ شیعہ علماء نے اس کے علاوہ جتنی کتابیں امام کے نام سے لائی گئیں کسی کو قبول نہ کیا، پہلے چیک کیا. مثلا 11 امام کی ایک تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے علماء اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں 11 امام کے نام سے یہ پھیلا دی گئی ہے لیکن کسی طرح پروف نہیں ہو رہی ہے کہ یہ حدیث 11 امام کی. عیون اخبار و رضا 8 امام کی ایک کتاب ہمارے پاس ہے کہ 8 امام نے اپنے قلم سے یہ کتاب لکھی. 70% علماء کہتے ہیں ثابت نہیں، اس میں امام کا نام ہے، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں، مگر جو اصول معصومین نے دیے کہ ہمارے کلام کو کب مانو کب نہ مانو، اس میں یہ پوری نہیں اتر رہی. اور دیوان امیر المومنین پورا شاعری کا کلیکشن ہے مولا کائنات کے دیوان، جس میں 100% علماء متفق ہیں کہ یہ غلط، مولا کے نام سے اور واقعا اس کے اندر بڑے اچھے اچھے اشعار، مگر نام لکھ لینا اور اچھے اشعار ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بن کے قبول کریں، پہلے ہمیں ثابت کرو. ثابت ہمارے کسی اصول سے نہیں، جو معصومین ہم کو بتا کے گئے کہ جب پوچھا گیا مولا لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ امام نے یہ کہا، تو آپ مدینے میں رہتے ہیں، ہم 10,000 میل دور رہتے ہیں، ہمیں کیسے کنفرم؟ امام نے اصول بتا، ان اصولوں کے اوپر اترے تو اس کو قبول کرنا ورنہ قبول نہ کرنا. تو ہمیشہ ہمارے علماء کرام کا یہ طریقہ رہا. چنانچہ ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، مولا کائنات کے خطبات میں عوام، عام آدمی، انہیں جو خطبہ سب سے زیادہ پسند آتا ہے، وہ ہمارے علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے، علماء تسلیم نہیں کرتے. مرحوم آغا خوی کا تو یہ فتویٰ میرے پاس کہ لا اصل لہا، یہ خطبے کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث، ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ 50-50 چانس، ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہے. اور ایک ہوتی ہے لا اصل لہا، کون سا خطبہ؟ خطبۃ البیان. یہ سب سے زیادہ مشہور خطبہ ہے عوام کے درمیان، لوگ تڑپتے بھی رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں کہ مولانا یہ خطبہ ضرور کبھی پڑھ کے سنائیے گا. مولا کے نام سے ہے، مولا کا حوالہ ہے، اس کے اندر کچھ باتیں بھی اس کے اندر بہت ہی زیادہ اپیلنگ ہیں، لیکن کہا کہ ان اصولوں کے اعتبار سے یہ خطبہ ضعیف بھی نہیں ہے. عیون اخبار و رضا کو ضعیف کہا گیا کیونکہ 70% اور 30%، لیکن دیوان امیر المومنین کو کہا گیا لا اصل لہ، اس خطبے کو کہا گیا لا اصل لہ، یہ بھی خطبہ امیر المومنین بہت مشہور، ذاکرین کے لیے تو بہت ہی اچھا خطبہ ہے اور عوام کے لیے بھی آسانی سے سمجھ میں آنے والا. تو جس وقت وہاں سے یہ بات آئی کہ یہ امام جعفر صادق کی حدیثیں ہیں، رسول کے بارے میں یہ کہا، افلاطون کے بارے میں یہ کہا، اور وہ جو امام کی وہ والی حدیث کہ مائیں بچوں کو ہمیشہ الٹی طرف لے، ابھی میں بی بی سی میں سٹوری آ رہی ہے کہ جدید ریسرچ بھی اس کی تائید کر رہی، کہا ہمارے علماء نے لیکن ہم کیسے اس کو مانیں، ہماری کتاب میں دیکھو. تو پتا چلا کہ یہ ان کتابوں کے اندر جو فرانس اور جرمنی میں اس وقت آئی تھی جب اسپین جل رہا تھا، جب اسلامی مملکت کو ختم کیا جا رہا تھا، تو یہ کتابیں وہاں سے منتقل کر کے یہاں رکھی گئیں. یہاں پہ پہلے اس نیت سے رکھا گیا اس کو چھپانا، دنیا کے سامنے نہیں آنے دینا، اور بعد میں پھر 2-3 نسلیں گزری تو خود بخود یہ کتابیں چھپ کے رہ گئیں، یہ ساری حدیثیں وہاں کی. تو اتنے ایسے کتنے ہی میرے مولا کے خطبات جو اس لیے دنیا کے سامنے نہ آ سکے کہ ہمارے علماء بھی یہ سوچ کے پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر ہم یہ خطبہ پیش کریں گے تو لوگوں کو یہ اتنا خلاف عقل لگے گا، لوگ کہیں گے یہ عقل کے اتنا خلاف ہے کہ یہ اگر علی نے یہ کہا تو پھر ہم علی ہی کو نہیں مانتے جو ایسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس زمانے کے اندر اگر مثلا میرا مولا کہے کہ یہ دنیا گول، اس زمانے میں مثلا میرا مولا یہ کہے کہ مختلف پلانٹس میں جانا آسان، اس زمانے میں مثلا میرا مولا یہ کہے کہ سورج کے گرد زمین گھومتی، زمین کے گرد سورج، تو لوگ کہیں گے کہ علی وہ بات کہہ رہے ہیں جو بالکل غلط ہے، 2+2=3 کہہ رہے ہیں، آج کی ساری سائنسز کے خلاف کہہ رہے ہیں، چند خطبات کی وجہ سے علی کا سارا کلام مشکوک ہو جائے گا، اس لیے چھپا دیا گیا. ہمارے سامنے مثال بھی آ گئی کہ احمد امین نے وہی اعتراض جڑ دیا. یہ کسی جاہل آدمی کا نام نہیں ہے، یہ عرب دنیا میں بڑا قابل احترام نام ہے. کہا کہ علی کے ہم کلام کو مانتے نہیں، علی کا کلام. وہ باتیں کہی گئی جو پہلی صدی میں کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ وہ باتیں جو تیسری صدی میں عرب جاننے لگے. فقط 200 سال کا فرق تھا تو اس نے علی کے خطبات کو خطبات ماننے سے انکار کر دیا، اور نہج البلاغہ کو نہج البلاغہ ماننے سے انکار کر دیا. تو جس کے اندر علی کے خطبے اور دنیا کے ریسرچ میں جہاں 12 سینچریز کا فاصلہ آ جاتا، وہ تو علی ہی کی ذات کو مشکوک کر دیا جاتا کہ ہم اس علی کو انسان معمولی عالم بھی نہیں مانتے ہیں، امیر المومنین تو درکنار. اس مصلحت کے تحت یہ خطبات چھپا دیے گئے. عالم اسلام اگر انصاف کے ساتھ اور اتنے انصاف کے ساتھ کلام علی کو پڑھتا جو ڈاکٹر طہٰ حسین نے لکھا. ڈاکٹر طہٰ حسین مصر کا نابینا عالم، اور کئی موضوعات پر اس کا سارے مسلمانوں سے جھگڑا رہا تھا. بہت زیادہ قسم کا نیوٹرل قسم کا آدمی تھا جو اللہ رسول کو بھی نہیں مانتا تھا، لیکن مولا متقیان کی سیرت پر اس نے بھی ایک بہترین کتاب لکھ لی، علی و بنو ہو، علی اور ان کے بیٹے. مرحوم مولانا محمد باقر نقوی رسالہ اصلاح کھجوہ بہار والے، انہوں نے اس کا ترجمہ علی اور فرزندان علی کے نام سے کیا، اور اس وقت کی کتاب اردو میں اویلیبل بھی ہے. ترجمے تو بہت سے ہوتے ہیں کچھ حد. اس کے اندر وہ ایک مولا کے ایک خطبے کو لے کے یہ کہتا کہ میں نے ساری زندگی دنیا بھر میں بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، مگر قرآن کے علاوہ جتنا فائدہ مجھے ان چند جملوں نے دیا، اتنا فائدے والا کلام میں نے کہیں نہیں دیکھا. مگر کون سی ایسی چیز جس میں علی وہ کرائیٹیریا بتا رہے ہیں، جس کرائیٹیریا کو لوگ بھول گئے، چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کو نہج البلاغہ پہ اعتراض ہوا، کیونکہ نہج البلاغہ مانیں گے تو خود بخود شخص شخصیہ بھی ماننا پڑے گا، جس کی وجہ سے ان کو میرے مولا کے اور دیگر خطبات سے اعتراض ہوا. کیا لکھتا ہے وہ ڈاکٹر طہٰ حسین آخر میں؟ اس نے کہا کہ اتنا ایسا کلام قرآن کے علاوہ مجھے دنیا میں کہیں نہ ملا، اور اتنا میں نے اس سے استفادہ کیا. یہ مولا کا ایک مختصر سا خطبہ، خطبات امیر المومنین. ایک آدمی آتا ہے مولا کے پاس اور آ کر کہتا ہے یہ زمانہ ہے علی کی خلافت ظاہریہ کا جو مسلمانوں کے درمیان تلوار چل رہی ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ یا امیر المومنین میں آپ کو تو صحیح سمجھتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ طلحہ اور زبیر جیسی شخصیتیں، زبیر پیغمبر کے فرسٹ کزن پھوپھی کے بیٹے جناب صفیہ کے، اور طلحہ پیغمبر کے اصحاب کرام میں آتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں وہ آپ کے اگینسٹ میدان تک میں نکلے، تو ان کو بھی میں غلط نہیں کہہ سکتا ہوں. مولا آپ کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کنفیوز ہو رہا ہوں. مولا نے اس کا ایک جواب دیا جو جواب پھر بعد میں بہت مشہور ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو اردو ہی میں پڑھ سکتا ہوں، اس کی تو تھوڑی بہت بھی انگلش میں نہیں بنا سکتا ہوں. طہٰ حسین کہتا ہے کہ ہے دنیا میں کہیں ایسا کوئی کلام جو اس طرح سے ہر آدمی کو حق اور باطل کی پہچان کروا دے. مولا نے کہا کہ سن اے شخص، تو نے بنیادی غلطی کی، تو نے پہلے کچھ شخصیتوں کو مانا اور اب ان کے ذریعے سے پہچان رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، جبکہ اصول ہمیشہ الٹا. پہلے یہ پہچانو حق کیا ہے اور باطل کیا، جب پتا چل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچانو. جب پتا شخصیت کے ذریعے حق نہیں پہچانا جاتا کہ وہ فلاں بہت بڑے آدمی ہیں، بہت قابل احترام ہیں، وہ تو کبھی یہ غلط نہیں کہیں گے، اس لیے عقل قبول بھی نہیں کر رہی ہے، تب بھی آپ ان کے احترام میں جھک جائیں. جو آج مسلمانوں کا مسئلہ، پہلے یہ دیکھ لو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب جو اس حق پہ نظر آ جائے اس کو ماننا ہے، چاہے وہ انتہائی غیر مشہور شخصیت ہو، اور جو باطل پہ نظر آ جائے اس کو کنڈیم کرنا ہے، چاہے وہ اتنی ہی قابل احترام شخصیت ہو جس کا تو تذکرہ کر رہا. طہٰ حسین کہتا کہ ملے گا دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں ایسا کوئی کلام جو اتنی آسانی کے ساتھ انسان کے سارے شک دور کر دے، کہ جہاں شخصیات کی وجہ سے لوگ، دیکھیے بہت بڑا پرابلم ہے، شخصیات کی وجہ سے لوگ حق کی طرف جانے سے بھی گھبرانے لگتے ہیں کہ یہ آدمی تو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا. مگر نہج البلاغہ کے خطبات کے علاوہ، دیکھیے اب میری مجبوری دیکھیے کہ مجھے 60 منٹ میں اتنے بڑے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا، نہج البلاغہ کے خطبات اور علی کے دیگر خطبات، اس کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت جو باقاعدہ پہلی اور دوسری صدی کے علماء نے، غیر شیعہ علماء نے، بعض کافروں نے لکھی، اور وہ ہے غالباً اس کو انگریزی میں ڈائیورسٹی کہتے ہیں، ورائٹی، تنوع. کہا کہ نیجل بلاغہ ہمیں اس لیے بھی حیران کیے دے رہی کہ اس ایک کتاب کے مختصر سے خطبات اور مولا کے دیگر خطبات، تنوع اتنا. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا خطیب یا مقرر، ہر ایک کا اپنا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس پر آپ اس سے تقریر کروا لیجئے، بہترین تقریر کرے، اس سے ہٹ کے تقریر نہیں کر سکتا. الفاظ کے گلچرے بنانا الگ چیز ہے، لیکن واقعاً علمی تقریر، فزکس کا ماہر جتنی آسانی سے فزکس کے ٹاپک پہ بولے گا، اکنامکس کے ٹاپک پہ نہیں بول پائے گا. تو یہ ڈائیورسٹی ہے، پتا نہیں لفظ صحیح کہ غلط، ورائٹی، تنوع، کہ ایسے ایسے مختلف قسم کے ٹاپکس کے اوپر میرے مولا نے خطبے دیے کہ یقین، دل یقین نہیں کرتا کہ ایک آدمی کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک چنا توحید پروردگار پہ اتنے عظیم خطبات نہج البلاغہ میں دیے گئے. تو اسی نہج البلاغہ کے آخر میں ایک واقعہ یہ، جو نہج البلاغہ میں تو سید رضی نے خالی مولا کا جملہ لکھا، ابن ابی الحدید معتزلی نے جب اس کی شرح لکھی، اس نہج البلاغہ کی ایک شرح لکھی گئی ہے 20 volume میں، تو اس کے اندر پورا واقعہ لکھا. کہ واقعہ یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ، علی افطاری میں لوگوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور اس میں خاص طور پر گوشت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن خود گوشت استعمال نہیں کرتے. تو اب جب افطاری کے میں لوگ بیٹھے نماز پڑھ کے، تو مختلف موضوعات چل گئے، کبھی کبھی آدمی کسی لائٹ موڈ میں آتا، لوگ آپس میں بات کرنے لگے، مولا قریب آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ نہیں نہیں مولا، یہ تو ہمارا آپس کا ٹاپک ہے، یعنی شاید یہ آپ کی شان کے خلاف. ٹاپک یہ چھڑ گیا تھا کہ عرب میں سب سے بڑا شاعر کون گزرا، کوئی میر کے طرفدار تھے، کوئی غالب کے طرفدار تھے، کوئی مثلاً ذوق کی تعریف کر رہے تھے، کوئی آتش کے کلام پہ جلے جا رہے تھے. تو ٹاپک یہ چھڑ گیا، مولا اس وقت افطاری کے بعد تھوڑا سا تو ٹھیک ہے، رمضان میں نماز، روزہ، دعا، تلاوت قرآن، مگر اب پورے دن کے بھوکے پیاسے ابھی پیٹ بھرا ہے، ذرا سی قنوت جی آئیے. تو شاعری کا ٹاپک، مولا بیٹھ گئے، کہا کہ وہ پوچھو، میں بھی تو یار، میں بھی تمہارے درمیان ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ تم نے طے کیا. ایک صاحب، یہ سارے کے سارے جو تھے اپنی لٹریچر پر اور اپنی شاعری پہ سب کو کمانڈ تھی، ماہر تھے، ریسرچ اسکالر تھے. ایک نے ایک نام لیا کہ جی وہ میر سے بہتر شاعری تو کسی کی نہیں، اور دوسرے نے دوسرا نام لیا کہ کیا کہنا غالب کا. لیکن مولا نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ، اب مولا شاعری کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں، کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے پر بحث کرنا اس لیے بیکار کہ ہر شاعر کا اپنا ایک الگ میدان ہوتا ہے. یہ نہج البلاغہ کے جملے کا ترجمہ، ہر ایک کا ایک میدان ہوتا ہے. اگر سب اسی میدان میں چل رہے ہوں تو فیصلہ کرنا آسان، مگر ہر ایک کی ایک الگ فیل ہوتی. کوئی غزل کا شاعر، یہ وضاحت میری، مثلا کوئی غزل کا شاعر ہوتا، کوئی قصیدے کا شاعر ہوتا، کوئی مرثیے کا شاعر ہوتا. اب غالب جیسا قادر الکلام شاعر، ایک بار بہت 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 لوگوں نے اصرار کیا مرثیہ لکھنے بیٹھے، صرف دو بند لکھ سکے، قلم توڑ دیا تھا، کہا تھا یہ انیس و دبیر ہی کا کام ہے، غالب کے بس کی بات نہیں. دیوان غالب میں آج تک غالب کا وہ انکمپلیٹ مرثیہ موجود، صرف دو بند، کہا میرے بس میں نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ان کا میدان. تو جو غزل کا شاعر ہے میر و غالب کیا کہنے، قصیدے میں ذوق ان سے آگے آپ کو نظر آ جائے، اور ذوق کی شاعری اگر قصیدے کے اعتبار سے تو مرثیے میں تو انیس و دبیر بادشاہ، اور انیس و دبیر مرثیے میں ہے تو اقبال کی وہ اصلاحی شاعری اپنی جگہ پر الگ الگ. مولا نے کہا اب دیکھیں پہلے ایک اصول دیا، کہا کہ ہر شاعر کا میدان الگ ہوتا، ایک میدان میں سب ہو تو فیصلہ کیا جائے، لیکن اگر اوور آل دیکھنا چاہتے ہو تو ملک الذلیل اس سے بہتر اور کوئی نہیں. یہ امرا القیس عربی میں بہت مشہور شاعر تھا، لیکن تھا بالکل اوٹ پٹنگ شاعری کرنے والا، یعنی ٹاپک کے اعتبار سے اتنی بےہودہ شاعری ہوتی تھی، اتنی بےہودہ شاعری ہوتی تھی کہ آج کے دور میں بھی ہو تو +18 سے کم کو تو اجازت ہی نہ ملے وہ شاعری پڑھنے اور سننے کی. تو بہت ہی زیادہ بےہودہ شاعری تھی، اسی لیے اس کا لقب تھا ملک الذلیل. ملک بادشاہ بھی ہے، ذلیل مگر گمراہ کرنے والا بادشاہ. شاعری کے اعتبار سے مولا ایسے بےہودہ شاعر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر خالی شاعری کی بات کر رہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں. وہ نہج البلاغہ جس کا پہلا خطبہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نمائہ العادون، کہ واقعا فلسفیوں اور علم کلام کے ماہرین کی عقلیں ہل کے رہ گئی، کس معیار پہ توحید پروردگار کو سمجھا رہے ہیں. اول الدین معرفتہ سے وہ خطبہ شروع ہوتا، اور کہاں نہج البلاغہ کا آخر، جہاں عربوں کی اس اوٹ پٹانگ شاعری میں بھی میرا مولا فیصلہ کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہے بات غلط لیکن امرا القیس سے بہتر کوئی نہیں. یہاں پر ایک جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ میں نے اس کو غلط سنا، اور اس کا کوئی آپ لوگوں سے تعلق نہیں، یہ جن کی غلطی ہے فقط اس کے لیے. یہ امرا القیس ایک شاعر، اس کو اس امرا القیس سے نہ ملا دیا جائے جو میں نے خود ممبر سے سنا ہے ملاتے ہوئے. جناب رباب کے والد کا نام بھی امرؤ القیس تھا. تو میں نے سنا بھی ہے کہ اتنے بڑے شاعر کی بیٹی امام حسین کی زوجہ بنی. جی نہیں, وہ خالی نام مشترک ہے, ورنہ ان دونوں میں کوئی کسی قسم کی مناسبت نہیں. تو واپس آئیے تو مولا کائنات کے خطبات جو اس کے اندر ایک ویرائٹی, جو ایک تنوع کہ اگر آپ کو توحید چاہیے تو اس کو اس طرح سمجھا رہے کہ لگ رہا ہے کہ سوائے توحید کے ابھی کسی اور ٹاپک میں بول ہی نہیں سکتے. اور جب شاعری کا مسئلہ آتا ہے, آج تک سارے عرب مانتے ہیں کہ علی کے اس فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ عربی شاعری کے بارے میں نہیں کیا گیا. اور جہاں پر میرے مولا کا خاص موضوع آتا, میرے مولا کا خاص موضوع کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ کون سا لفظ استعمال ہوا, ایک سوال. اور نہج البلاغہ کے خطبات کون سے ٹاپک پہ سب سے زیادہ خطبات. نہج البلاغہ میں توحید اس طرح میرے مولا نے سمجھائی کہ عام غلط فہمی یہی ہے, نہیں, سب سے زیادہ جو لفظ آیا وہ بھی تقویٰ. اور جس ٹاپک پہ سب سے زیادہ نہج البلاغہ کے خطبات ہیں وہ بھی تقویٰ, کیریکٹر بلڈنگ, انسان سازی, کردار سازی, انسان کو ایسا بنانا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہو جائے. جب اس کے اوپر مولا آتے تو اندازہ بدل جاتا ہے. توحید جب اس میں گفتگو کر رہے ہیں تو افلاطون اور ارسطو کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مولا کا ایک بہت ہی مشہور خطبہ جو مرحوم مولانا ابن حسن نونہروی صاحب بہت پڑھا کرتے تھے, کہ جب ایک بار طب میڈیکل سائنس کی بات چل گئی, مولا نے علم طب پہ خطبہ دیا, اور اس وقت ہندوستان اور روم کے دو طبیب آ کے بیٹھے تھے, حیران ہو گئے, کہا کہ ہماری ساری علم طب کی کتابیں ایک طرف اور اس کے یہ چار جملے ایک طرف, اس نے پورے علم طب کو اس خطبے میں جمع کر دیا. اور پھر جب بات شاعری کی آتی ہے تو ابھی آپ نے سنا. لیکن جو مولا کا اصل مقصد کہ بندگان خدا کو ایسا بنایا جائے کہ ان کے کردار سازی ہو, وہ بارگاہ الہی میں, وہ نہج البلاغہ کا سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے. سب سے زیادہ خطبے اس پر ہیں, تقوی کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوا. اور جس وقت میرا مولا اس میں خطبہ دیتا, اس کے حوالے سے خطبہ نمبر 81 بہت مشہور ہے, اگرچہ بہت سارے خطبات ہیں. خطبہ عزا اس خطبے کا ایک نام ہے 81. جہاں خطبہ جہاں کمپلیٹ ہوا اس کے نیچے سید رضی نے لکھا کہ رو گیا. روایت میں یہ بھی آیا کہ جب مولا یہ خطبہ ارشاد فرما رہے, ایک شعر جلودہم و دمت عیونہم و رجفت قلوبہم, کہا جب یہ خطبہ میرا مولا ارشاد فرما رہا تھا, جتنا مجمع بیٹھا تھا سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, سب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری تھا, سب کے دل سینے میں کانپے جا رہے تھے. اس کا ٹاپک کیا ہے؟ خطبہ. ڈرایا ہے کہ ایک دن تمہیں خدا کی بارگاہ میں جانا. خطبہ حمام نہج البلاغہ کا دوسرا بہت ہی مشہور خطبہ, خطبہ نمبر 191. اگرچہ اس سے جسٹ بفور جو خطبہ ہے وہ بھی مجھے آج پڑھنا تھا, خطبہ قاسیہ, مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کا کتنا فیوریٹ ٹائپ کا خطبہ تھا, یہ بہت زیادہ اس کا ریفرنس دیتے. خطبہ 190, خطبہ قاسیہ, وہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر مولا نے ایک طرف تو یہ بتایا کہ شیطان, اس کے حوالے سے بہت ساری اتنی اہم باتیں کہی ہیں جو آپ نے سنا ہے نا, کہ بعض علماء نے ایک اندازہ لگایا کہ 1423 ہجرا سے 1430 اگلے 7 سال ظہور امام ہونے والا. تو اس کی ایک دلیل خطبہ قاسیہ کا پہلا ٹکڑا لیا کہ خدا نے شیطان کی 6000 سال کی عبادت ٹھکرا دیا, یہ 6000 سال کیسے بنتے ہیں. لیکن آگے چل کے اس میں مولا نے اپنا اور رسول کا رشتہ بتایا, اب وہ جو ایک بڑی ہی ان لاجیکل اور غیر منطقی بات مسلمانوں میں مشہور ہے, اس کے اوپر ڈائریکٹ تو نہیں انڈائریکٹ بحث کی, مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ ان لاجیکل بات مشہور ہے کہ جب یہ بحث ہوتی ہے کہ سب سے پہلا مسلمان کون تھا, تو کہا جاتا ہے ان میں یہ پہلے تھے, ان میں وہ پہلے تھے, ان میں وہ پہلے تھے, اور پوری حساب یا ریاضی یا ارتھمیٹک کا اصول ہے کہ پہلا ہمیشہ ایک ہی ہوتا, 8-10 پہلے نہیں ہوتے. لیکن وہ جو کہا جاتا ہے اس میں وہ پہلے تھے, اس میں وہ پہلے تھے, اس میں وہ پہلے تھے, بھئی یہ بتاؤ اچھا ان سب میں مل کے پہلا کون تھا, اس پہ کبھی نہیں بولیں گے جبکہ ساری عقل و منطق اس میں متفق ہے کہ پہلا ہمیشہ ایک ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. نہج البلاغہ کے اس خطبے مولا نے تذکرہ کیا ہے کہ پہلا کون تھا, اور یہ بھی بتایا کہ جب غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی میں اس وقت اس غار میں موجود تھا. وہ جو ساری بات کہی جاتی ہے نا کہ پیغمبر کا بائی پاس کا آپریشن ہوا اور سینہ کاٹا گیا اور دل کو نکالا گیا, جو آئی وٹنس وہاں پہ موجود ہے ذرا پوچھئے وہ کس طرح سے وحی کی کیفیت بتا رہا. اور واقعا یہ خطبہ قاسیہ ماسٹر پیس, یہ جملہ بھی برا لگتا اس لیے کہ مولا کا ہر خطبہ ماسٹر پیس, مگر کچھ اختلافات جو پیغمبر کے حوالے سے پھیلائے گئے اس خطبے کے فوراً بعد 191 مجھے ٹاپک ان دونوں کو بنانا تھا. 191 حمام مولا کے صحابی کھڑے ہو گئے, یا امیر المومنین متقی کسے کہتے ہیں؟ مولا کا لقب امام المتقین ہے نا, متقی کسے کہتے ہیں؟ کہا حمام نہیں سن سکو. نہیں مولا بتائیے مجھے سننا. مولا نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگرچہ نہج البلاغہ کا ہر خطبہ انکمپلیٹ مگر باقی سارے خطبات انکمپلیٹ ہیں سید رضی کی وجہ سے کہ انہوں نے کیس چیک لیا, اور دو خطبات انکمپلیٹ ہیں مولا کی وجہ سے کہ مولا نے خود ہی وہ خطبہ مکمل نہ کی. ایک خطبہ شخشقیہ جس میں مولا پوری اسلامک ہسٹری بتا رہے تھے رسول سے لے کے اپنے زمانے تک, اور درمیان میں کسی عربی نے کھڑے ہو کے کچھ سوال کر دیے اور ٹاپک چینج ہو گئے. پھر مولا کہہ سکے کہ مولا نے کہا یہ خطبہ میں بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا کہ معنی عاجزی نہیں, اب وہ ماحول نہیں رہا. اور دوسرا خطبہ جو مولا کی وجہ سے انکمپلیٹ رہا وہ خطبہ حمام. مولا نے کہا حمام سنو متقی کسے کہتے. 105 چیزیں بتائیں مگر ہر ہر چیز کے بیان کے ساتھ حمام کا بدن کانپ رہا. وہ جو خطبہ عزا کے آخر میں سید رضی نے روایت لکھی ہے کہ رونگتے کھڑے ہو رہے ہیں, دل سینوں میں کانپے جا رہے, آنکھ آنسو بہا رہی, وہ کیفیت حمام پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. 105 تک جب پہنچے تو ایک مرتبہ چیخ مار کے اس طرح زمین پہ گرے کہ روح پرواز کر گئی, حمام نہ رہا, حمام کی میت اور حمام کا لاشا نظر آ رہا. مولا نے کہا اسی لیے میں یہ خطبہ دینے کو تیار نہ تھا. مولا کے خطبات جو اس کی خصوصیت بتائی جاتی کہ جب مولا تقوی کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں اور کردار سازی کے ٹاپک پہ آتے ہیں تو انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ مجمع کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہوتا. اور جو میں نے ابھی ایک لفظ کہا جب مولا آتے ہیں, میں اس کو بدل دوں, مولا چاہتے یہ ہیں کہ میں جب بھی خطبہ دوں کسی ٹاپک کے اوپر دوں, کہ یہ اصل مقصد ہے انبیاء اور ائمہ کے دنیا میں آنے کا, لوگوں کو بنانا, کردار سازی کرنا, یہ اصل مشن ہے انبیاء اور ائمہ کا. توحید خدا کی معرفت کا پیغام دیا بھی اس لیے جاتا کہ جب خدا کی عظمت کو پہچانو تو اب تو مانو کہ تمہیں اس کے احکامات کو ماننا. چنانچہ جہاں موقع نہ بھی ہو مولا اس ٹاپک کے لیے موقع بنا لیتے ہیں, جس کی بہترین مثال خطبہ مونقہ, کیونکہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, مولا کے خطبے کے حوالے سے حوالہ ایک اشارہ کر رہا ہوں. ہر ایک میں یہ واقعہ آپ سن رکھا ہے تو صرف ثواب و برکت کے لیے تقریر کے آخر میں اس کو سن لیجیے. وہ جملہ میرا پھر ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ مولا کے خطبات ورائٹی ہے, تنوع ہے, ڈائیورسٹی ہے, مگر خاص جو مولا کا پسندیدہ ٹاپک ہے وہ تقویٰ. ہر انداز سے اس منزل پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں, بلکہ مولا موقع بناتے ہیں, بہانہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی ایسا چانس ملے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو تو میں تقویٰ کے حوالے سے بات کروں, جس کی بہترین مثال خطبہ مونقہ. کچھ علماء نے کہا کہ یہ اصحاب رسول کی محفل تھی, مطالب السؤول نامی کتاب میں ہے کہ نہیں, خود پیغمبر اسلام کی مجلس تھی, پیغمبر بیٹھے ہیں, اصحاب رسول نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا. ایک مرتبہ یہ بات چھڑ گئی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ کون سا حرف تہجی استعمال ہوتا, جو عربک الفابیٹ ہیں, جو لیٹرز ہیں 28, عربی میں 28 لیٹرز, سب سے زیادہ کامن کون سا یوز ہوتا, تو یہ اس پہ سب نے اتفاق کیا کہ الف, جو پہلا سب سے پہلا لیٹر ہے الف, کے سب سے زیادہ عربی میں استعمال ہوتا. اس کے لیے بہترین مثال قرآن, قرآن پروردگار کا معجزہ نما کلام, بڑی سیٹنگ کے ساتھ اس کی آیتیں نازل ہوئیں. 19 کے عدد پر ایک ریسرچ بھی کی تھی ڈاکٹر ارشاد خلیفہ جیسے گمراہ آدمی نے, مگر اسی قرآن کو دیکھ لیجیے, 300,000 یعنی 300,000 قرآن کے اندر حروف, اس میں مور دین 48 صرف الف سے شروع ہو رہے ہیں, باقی 27 الفا لیٹرز مل کر الف سے کم بن رہے ہیں. یہی وجہ کہ جب ہندوستان میں ایک پروگرام بنا کے قرآن کو اس طرح سے لکھا جائے کہ جیسے آج تک نہ لکھا گیا, اب دیکھیں مختلف انداز سے قرآن لکھے گئے تھے, تو ایک طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس طرح سے کوئی قرآن لکھا جائے کہ اس کی ہر لائن الف سے شروع ہو. چنانچہ واقعہ نے قرآن ہندوستان میں ایسا لکھا گیا جو چھپ گیا. پورا قرآن اول الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 184 پیجز ہیں, 4166 اس میں لائن ہے, 4166. یہ میں اتنا یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس موجود ہے, میں جب یہاں آ رہا تھا تو اس کو میں لے کے بھی اپنے ساتھ آیا تھا, اس وقت بھی میرے پاس ہے. تو باقاعدہ میں نے اسے گنا 4166 اس کے اندر لائنیں, ہر لائن علی سے شروع ہو رہی. اور اس طرح سے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آیت کو بیلنس کیا ہو کہ علی زبردستی علی لانا ہے تو کوئی آیت اتنی ہو گئی اور کوئی لائن اتنی بڑی ہو گئی, نہیں, سب بالکل کمپیوٹر سے سیٹ آئے لائن ہے, ہر لائن الف سے. اتنا زیادہ الف استعمال ہوا ہے قرآن کہ اگر ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ قرآن کی جتنی لائنیں سب کو الف سے شروع کروں گا تو اس کو آیتیں مل گئے اور مسلسل ملی ایک دوسرے کے بعد. تو اسی لیے ان میں سے ایک صاحب نے, باقی لوگوں نے کہا الف سب سے زیادہ, تو ایک صاحب نے ایک جملہ آگے بڑھا دیا کہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا کلام بھی کرے اور بغیر الف کے کرے. یہ جملہ میرے مولا نے سنا, مسکرائے کہ کس کے سامنے یہ دعویٰ کیا؟ اس کے سامنے دعویٰ کیا جس کے سامنے کوئی ناممکن ناممکن نہیں. اور اسی وقت میرے مولا نے وہ عظیم خطبہ دیا جو خطبہ مونقہ کہلاتا, جس میں اول اللہ کی ہم سے لے کے آخر دعا تک پورے خطبے کے اندر ایک الف استعمال نہیں ہوا, یہ خطبہ بلا الف. اس کے بعد میرے بہت ہی اچھے اور بہت ہی محترم دوست ہیں, بہت ہی یعنی ہم لوگوں کا جوانی کا ایک بہت اچھا حصہ ایک ساتھ گزرا ہے, جوانی دیوانی بھی ہوتی ہے تو جو دیوانی ہونے کا ٹائم تھا وہ ہم لوگوں کا ساتھ گزرا. مولانا سید جاوید جعفری صاحب, انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا اور اس ترجمے میں بھی خیال رکھا کہ پورے ترجمے میں کہیں الف نہ آنے پائے. لیکن دو چیزیں, کیونکہ بہت ہی میرے محترم دوست ہیں, ہم لوگ دانت کاٹی دوستی جسے کہتے ہیں, حالات نے ان کو امریکہ پہنچا دیا, مجھے یہاں لا کے پھینک دیا. تو خیر وہ اس لیے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ترجمہ دیکھی اور اصل عربی دیکھیے. عربی میں جب ہم بلا علم کا خطبہ پڑھتے ہیں, جیسے مرحوم مولانا ابن حسن ننہوی صاحب کی مجلس زبان کے اعتبار سے ایک کلاسک مجلس تھی, کہا جاتا تھا آمد ہے, کچھ اور لوگوں نے ویسی مجلس بنانا چاہیے کہا آورد ہے. تو یہ جو ہے اس کے اندر اصل عربی دیکھی, لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی نے انٹینشنلی یا پرپزلی الف کو ایوائڈ کرنا چاہا, بالکل وہی انداز, وہی فلوئنسی, وہی الفاظ جو عام استعمال کے اس طرح استعمال ہوئے کہ اگر خاص طور پر کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے کہ اس میں الف نہیں ہے تو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور ترجمہ دیکھی, جگہ جگہ پہ آپ کی زبان لڑکھڑائے گی, آپ کو لگے گا کہ یہ لفظ یہاں پہ زبردستی لایا گیا, اس کے بدلے دوسرا لفظ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہی کہ وہ ترجمہ جو ہے وہ غلام امام کا ہے, اصل کلام امام کا. دوسری بات, ایسا ترجمہ بھی جو ہوا تو مجھے معلوم ہے نا کتنی راتیں, کتنے دن, کتنے ہفتے گزرے فقط اس ترجمے میں. اور مولانا جو خطبہ دیا, ایکس ٹیمپو دیا, فی البدی دیا, اسی وقت دیا جہاں پہلے سے کچھ تھا بھی نہیں کہ بھئی اعلان ہو کہ کل فلاں محفل کے اندر یہ ڈسکشن کیا جائے گا کون سا لفظ زیادہ استعمال ہوتا, تو رات کو علی تیاری کر کے آئے, وہیں باتوں میں بات نکلی اور فی البدی ایکس ٹیمپو وہ پورا خطبہ دے دیا. مگر اب یہ میرا مگر آ گیا جو بڑا خطرناک ہوتا ہے, چنانچہ وہ خطرناک مرحلہ, اور وہ یہ ہے کہ اس خطبے کو دے گی. مولا کو معلوم ہے کہ میرے نہج البلاغہ کہ 250 خطبات لوگ عقیدت و احترام سے چومیں گے اور ایک طرف رکھ دیں گے, پڑھنے کا وقت شاید کسی کو نہ ملے. مولا کو پتا ہے کہ میرے باقی جتنے خطبات ہیں, چاہے وہ سائنس والے ہوں, چاہے وہ توحید والے ہوں, احترام سے, لیکن جب یہ سنا جائے گا یہ معجزے والا خطبہ ہے بلا الف, یہ لوگ ضرور سنیں گے. تو اب دیکھیے یہ خطبہ وہ تھا کہ جس کو ٹاپک مولا نے بنا دیا موت کا, یوں تو سننے کو تیار نہیں, نہ تقوی کی بات, نہ کردار سازی کی بات, معجزہ سمجھ کے یہاں آؤ گے, معجزہ تو دکھاؤں گا ہی, لیکن ساتھ میں اپنا پیغام بھی تم تک پہنچا دوں گا. دعوت ذیلشیرہ میں پیغمبر نے دعوت کے ذریعے سے جو مقصد حاصل کیا کہ تم آؤ گے کھانا کھانے کے لیے, لیکن اسلام کا پیغام پہنچا دوں گا, وہی انداز میرے مولا نے خطبہ معجزہ کے ذریعے سے اختیار کیا کہ آؤ گے یہ سن کر کہ علی کا معجزے والا خطبہ ہے تو پڑھ کے تو دیکھو, اور پڑھو گے تو اس میں کیا نکلے گا, نعوذ باللہ, میرے الفاظ کے اندر کہیں کوئی توہین کا یا مذاق کا پہلو نہ آ جائے. ہر خطبے کی طرح بہت مختصر, اب تو بالکل وقت پورا ہو چکا ہے تقریر کا, شروع میں میرے مولا نے پروردگار کی حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد میرے مولا نے پیغمبر کے درود و سلام, جو ہر مسجد کا خطبہ ہوتا ہے, جہاں سے خطبہ شروع ہوا مولا دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ مجمع ہی نہیں سن رہا ہے, قیامت تک آنے والا ہر مومن عقیدت اور احترام میں آ کے سنے گا کہ علی کا معجزے والا خطبہ سنو. فرماتے ہیں کہ سنو وصیتکم معاشر من حضر بی وصیتکم, جب تم لوگ جو میرے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ حق اور نصیحت کی باتیں پہنچا دوں. وذکرتم بسنت نبیکم, اور تمہارے سامنے تمہارے نبی کی سنت کا تذکرہ کر دوں. اب کیا وصیت پہنچا رہے ہیں؟ فَعَلَيْكُمْ بِرَحْمَةٍ تُسْكِنُ قُلُوبَكُمْ. تمہارے دلوں میں ہر وقت خوف خدا رہنا چاہیے, یہ خوف خدا تمہارے دل کو سکون عطا کرے گا. الٹی بات کہی ہے مولانا, الٹی بات کہی. بھائی جہاں ڈر اور خوف آ جائے وہاں سکون چلا جاتا ہے. مولا کہہ رہے کہ رُحْمَةٍ تُسْكِنُ قُلُوبَكُمْ, تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو ہر وقت سکون رہے گا. مولا خوف تو سکون کو ختم کرتا ہے, آپ کہہ رہے خوف سے سکون آ جائے گا. فرماتے ہاں ہاں, اللہ کا خوف دل میں آ جائے دلوں کو سکون ملے گا. اس لیے کہ جب اللہ کا خوف آ گیا پھر باقی سارے خوف نکل جائیں گے. دلوں میں کیا پریشانی ہے؟ پتا نہیں کل جاب باقی رہے کہ نہ رہے. کیا پریشانی ہے؟ پتا نہیں مکان کا وہ سارا قرضہ ادا کر سکے کہ نہ کر سکے. پتا نہیں آگے چل کر اولاد کیسے نکلے کیسے نہ نکلے. پتا نہیں دشمنوں کے شر سے بچو. یہ ہزاروں خوف جو دل میں آ رہے یہ تمہاری نیندیں اڑاتے ہیں, یہ تمہیں سلیپنگ پل کے اوپر لے جاتے ہیں, یہ تمہارے بلڈ پریشر کو ہائی یا لو کرتے ہیں, یہ تمہیں ڈائبٹک پیشنٹ بناتے ہیں. جو روح بکن ایک خوف تمہارے دل میں آ گیا سارے خوف دل سے نکل جائیں گے. کہ پھر جب یہ یقین ہو گیا کہ سارے امور کا بنانے والا وہی ہے تو نہ صحت کا خوف, نہ روزگار کا خوف, نہ اولاد کا خوف, یہ سارے جتنے بھی ڈپریشن اور ٹینشن ہے یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن اس طرح سے اگر میں ایک جملے کا ترجمہ کروں گا تو بڑی زیادتی ہو جائے گی, اس لیے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں دلوں میں خوف پیدا کرو, وتقیت, اور ایسا تقویٰ پیدا کرو, تنجیکم, جو تمہیں نجات دے گا. کب نجات دے گا تقویٰ؟ تقویٰ یہاں تو نعوذ باللہ مصیبتوں میں پھنسا رہا. عورت نے حجاب کیا جاب سے نکال دیا گیا, بچی نے اسکارف پہنا اسکول سے نکال دیا گیا, بچے نے داڑھی رکھی محفل سے اٹھا دیا گیا. فرماتے ہیں تقویٰ اختیار کرو جو تمہیں نجات دے گا. قبل یوم تبلیکم, اس دن نجات دے گا کہ جس دن اللہ ہر ایک کا امتحان لے کر اس کے اعمال کا حساب کتاب کرے گا. اور یفوز فیہ من ثقل وزن حسنتہ, وہی یفوز, وہی نجات پائے گا جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. وخف وزن سیئاتہ, اور اس کی سیئات اور گناہوں کا پلہ ہلکا رہ جائے گا. اور سنو کیا کیا میرے مولا کے جملے فرماتے ہیں. ٹائم کو ہاتھ سے نہ گزرنے دو, یہ خطبہ معجزہ پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ معجزہ, ورنہ تو آج آپ کو زحمت نہ دیتا کسی نصیحت کی. فرماتے ہیں ابھی غنیمت سمجھو زندہ ہو, وَلْيَقْتَنِبْ كُلَّ مُقْتَنِمٍ مِنْكُمْ, زندہ ہو غنیمت سمجھو, صحتہ قبل فقر, بیماری سے پہلے صحت ملی ہے اس کو غنیمت سمجھو, شہبت ہو قبل حرم ہی, بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو, وساحت ہی قبل فقر ہی, فقر و فاقہ آنے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں وسعت مالی دی ہے اسے غنیمت سمجھو, وہ فرق ہو قبل شغل ہی, کسی کام میں پھنس جانے سے پہلے جو آج کل تھوڑا فالتو ٹائم ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو, وہ ہزار ہو قبل سفر ہی, اور ابھی جو تم نے سفر نہیں کیا غنیمت سمجھو کہ ابھی اپنے وطن میں بیٹھے ہو. مولا یہ کون سے سفر کی بات ہے؟ کیا یہ سفر ہے قبر کی بات ہے؟ کیوں؟ دیکھیے اگلے جملے سنیے. فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے کہ تم بیمار پڑ جاؤ گے, وہ یمن لہ طبیب ہوں, یہاں تک کہ تمہارا طبیب اور ڈاکٹر بھی عاجز آئے گا تمہارا علاج کرتے کرتے, وہ ین قطع غمد ہوں, اور اس طبیب کی بھی ساری امیدیں کٹتے رہ جائیں گی, وہ کہے گا اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے. وہ یتغیر عقل ہوں, تمہاری عقل اس وقت جواب دے جائے گی. ثم قیل, پھر لوگ تمہیں دیکھیں گے اور کہیں گے ہوا موہوب, یہ تو کوئی ایسا آدمی ہے جو مرنے والا ہے. وہ جسمہ منہوب, اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو گیا ہے. اس کے بعد سنیے میرا مولا کہتے ہیں ثم جد فی نزع شدید, غنیمت سمجھو ابھی تم گھر میں بیٹھے ہو سفر سے پہلے, پھر وہ وقت آئے گا کہ ملک الموت شدت سے تمہاری روح نکالے گا, عالم نزع, عالم سکرات. ثم جد فی نزع شدید, شدید طریقے سے تمہاری روح نکالی جائے گی. وحضرہ کل قریب و بعید, تمہارے سارے رشتے دار چاہے یہاں رہنے والے ہوں چاہے امریکہ اور چاہے پاکستان میں, سب کے سب تمہیں دیکھنے کے لیے آ جائیں گے کہ مرنے والا ہے. فشخص بصرہ, تمہاری آنکھیں جو تھی وہ لڑکھڑانے لگیں گی. وطمع نظرہ, تمہاری نظریں چڑھ جائیں گی. ورشح جبینہ, تمہاری جبین و پیشانی پہ پسینہ آ جائے گا. وعطف عرینہ, تمہاری ناک ٹیڑھی ہونے لگے گی. وسکن عنینہ, تمہارا دل مرنے لگے گا. وخزنتہ نفسہ, اور دوسرے تو تم پہ کیا غم کریں گے. تم خود اپنے آپ پہ غم کرنے لگو گے. وہ بکس ہو ارسو ہوں, تمہاری دلہن اور تمہاری بیوی تم پر بکا شروع کر دے گی. وہ حفرا رمسو ہوں اور تمہارے لیے لوگ قبریں کھودنے لگیں گے. وہ یتما منو بلدو ہوں, تمہاری اولاد یتیم ہو کے رہ جائے گی. وہ تفرقہ منو عدد ہوں, اب جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ سب وہاں سے دور ہٹنے لگیں گے. وہ خوشما جسم جمع ہوں, جو مال تم نے جمع کیا ہے اب تمہارے وارثوں اور گھر والوں میں تقسیم ہونے لگے گا. وہ ذہبا بصر ہوں, تمہاری بصارت چلی جائے گی. وہ سمو ہوں, تمہارے کان سننے کے قابل نہ رہیں گے. وہ مدد, پھر تمہارے جسم کو اور ہاتھوں کو لوگ پھیلائیں گے جب روح نکلتی ہے. وہ جردا و عریا, تمہارے جسم سے کپڑوں کو اتارا جائے گا. وہ غسلا, تمہیں غسل میت دیا جائے گا. وہ نشفا, تولیے سے تمہارے پانی کو پوچھا جائے گا. وہ سجیا, اب تمہارے لیے نیا لباس یعنی کفن لا کے پہنایا جائے گا. وہ بوسیتا لہو وقت, یہی تمہیں پلنگ یا تخت پہ لٹایا جائے گا جس طرح مردے جو مردے کو لٹاتے ہیں. وہ نشرا علیہ کفن ہو, اور تمہارے کفن کو تمہارے اوپر پھیلایا جائے گا. وہ شدہ منو زخم ہو, تمہاری تھوڑی کو باندھا جائے گا. وہ کم سا, تمہیں کفن میں قمیض پہنائی جائے گی. وہ ام ماں, تمہارے سر پر کفن میں کماما باندھا جائے گا. وہ امیلا فوق سری رہی, اور لوگ اب تمہیں چارپائی پر رکھ کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلیں گے. ایک الف بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے, لیکن خطبہ معجزہ کے ذریعے سے ماننے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے جو علی کے ہر خطبے کا ٹاپک ہوتا ہے. وصل لیا علی, تم پر لوگ نماز پڑھیں گے. بے تکبیر, تکبیر کے ساتھ پڑھیں گے, بغیر سجود اس نماز میں سجدہ کوئی نہیں ہوگا. میرا مولا کہہ رہا, وہ نوکیلا, اور تمہیں منتقل کیا جائے گا. من دور مضحرفا, دور عربی میں دار کی جمع ہے, تمہارے شاندار مکانات سے. کیا شاندار کسی کا اپارٹمنٹ ہے, کیا شاندار کسی کا یونٹ ہے, کیا شاندار کسی کا ہاؤس ہے. میرا مولا کہہ رہا, وہ نوکیلا من دور مضحرفا, تمہارے شاندار مکانات سے تمہیں منتقل کیا جائے گا. وہ قصور مشیدہ, جو تم نے قصر اور کیسل بنا ہے, تمہارے بڑے بڑے کیسل, اس سے تمہیں منتقل کیا جائے گا. وہ حجرا منجدہ, تمہارے جو شاندار اور ڈیکوریٹڈ کمرے اور بیڈ روم تھے وہاں سے تمہیں منتقل کیا جائے گا. کہاں منتقل کیا جائے گا, کہاں شفٹ کریں گے. وہ جوہلا فی ذریح ملعون, تمہیں قبر کے گڑھے کے اندر لے جایا جائے گا, اس شاندار مکان سے, اس بہترین پیلس سے, اس بہترین قلعے سے. وہ ضیق مرسود, اور پھر وزیق مرسود, پھر تمہاری قبر پہ درجہ بدرجہ رکھی جائیں گی. بے لبن منظور, وہ اینٹیں, وہ برف جس سے قبر کو بند کیا جاتا ہے. مسقف بالجلموس, آخر میں اس پہ پتھر بچھائے جائیں گے. وہ ہیلا علیہ اوپرہ, اور سب سے آخر میں اس پہ مٹی چھڑکی جائے گی. وہ حسیا علیہ مدرہ, پھر تمہاری قبر پہ ایک لو کھڑی کی جائے گی, ایک تختی لگائی جائے گی, یہاں فلاں ابن فلاں دفن ہے. مگر ہوگا کیا, وہ تحقق حضرہ وہ نسیا خبر, تمہاری خبر لوگ بھول جائیں گے, وہ تختی اپنی جگہ رہے گی. 50 سال بعد بھی نظر آ رہی ہے 100 سال, لیکن مردہ کہاں ہے, لوگ بھی اس کو بھول گئے اور قبر میں بھی اس پہ کیا گزرا. ذرا سنیے, رجحان ہو ولی, تمہارے دوست اور ولی واپس رہے کہ چلے گئے, یہ تختی لگا کر, یہ مٹی ڈال کر یہ واپس چلے گئے. کون, ولی ہو تمہارا ولی, سفی ہو تمہارے مخلص, ندیم ہو تمہارے دوست و ساتھی, وہ نصیب ہو تمہارے رشتے دار. اور ہوا کیا, ہوا یہ کہ اب فہوا حش و قبر و رہی قفر, یہ مردہ اس قبر کی تنگ و تاریخ کوٹھی میں اکیلا پڑا ہے. یس آتے جیسا دے ہی, اس کے پورے جسم پہ دوڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. کون, دودھ و قبر ہی, قبر کے کیڑے, قبر کے کیڑے تمہارے بدن پہ رینگ رہے ہیں. دیکھیے گا, الف تو نہیں آیا, میں تو خالی الف چیک کرا رہا ہوں. وہ یس آتے جیسا دے ہی دودھ و قبر ہی, تمہاری ساری تمہارے جسد پر قبر کے کیڑے رینگتے پھر رہے ہیں. وہ یسیل و سدید ہی من منخر منخر, اور تمہاری گردن سے پیپ بہ بہ کے باہر نکل رہی ہے. یس حقو تربہ, اور تمہاری تربت کاٹ رہی ہے لحم ہو تمہارے گوشت کو. وہ ین شکو دم ہو, اور تمہاری قبر تمہارے خون کو پی رہی ہے. وہ یرم عظم ہو, اور تمہاری قبر تمہاری ہڈیوں کو پاؤڈر بنا رہی ہے اور پیس رہی ہے. حتی یوم حشر ہی, یہ دن و دو دن, ہفتہ دو ہفتہ, مہینہ دو مہینہ نہیں, حتی یوم حشر ہی, یہاں تک کہ قیامت کا دن آ گیا. فنشر من قبر, تو تمہیں اپنی قبر سے اٹھایا گیا. ہینا ینفخ فی الصور, جب صور اسرافیل میں آواز آئی. وہ یدعا بحشر و نشور, اور تمہیں آواز دی گئی, آؤ قبروں سے نکل کے, آج تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے. اور اس کے بعد اس کے بعد فرماتے ہیں میں چند جملے چھوڑ دیتا ہوں. فرماتے ہیں فکن من زفرت تزی ہو, اس دن کتنا تم رو رہے ہوگے, کتنا تم گریہ کر رہے ہوگے. کس دن؟ فی موقف مہول, جو ہولناک دن ہے, جو ڈرا دینے والا دن ہے, جس دن حالت یہ ہوگی کہ فہین دن یلجم ہو عرقہ, تمہارے بدن سے اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا کہ پسینے کی نہریں جاری ہو جائیں گی, ایسا لگے گا جسے دریا بہتا جا رہا ہے. وَيُحْسِرُ قَلْقَهُ, اور تم انتہائی قلق اور بے چینی کے عالم میں ہوگے. اَسْرَتُهُ غَيْرُ مَرْحُومَ, تمہاری جو غلطی اس دن پکڑی جائے گی غیر و مرحومہ, تم پر رحم نہ کیا جائے گا, ایک ایک غلطی کا حساب کتاب لیا جائے گا. وَصَرْخَتَهُ غَيْرُ مَسْمُوعَ, تمہاری چیخیں بلند ہو رہی ہوں گی, میدان قیامت تمہاری چیخوں سے گونج رہا ہوگا لیکن غیر و مسموعہ, اس دن کوئی تمہاری چیخ نہیں سنے گا, اس دن کوئی تم پر توجہ نہیں دے گا. وَحُجَّتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَ, تم اپنے ہر گناہ کے لیے کوئی ایکسکیوز لے کر آؤ گے, خداوندہ یہ اس لیے غیر و مقبولہ, اس دن کوئی حجت قبول نہیں ہے, اس دن کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہے. یہاں تک کہ میرا مولا فرماتا ہے وَنُشِرَ الصَّحِیفَةُ, تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا, اور حالت کیا ہوگی؟ یہ نامہ اعمال میں جو لکھا اس کا گواہ کون بنے گا؟ عجیب جملے ہیں. وَشَهَدَتْ عَلَيْهِ عَيْنُهُ بِنَظَرِهِ, اس نامہ اعمال میں آنکھ کا جو گناہ لکھا ہوگا تمہاری اپنی آنکھ اس کی گواہی دے گی کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ کیا گیا. وَيَدُهُ, تمہارا اپنا ہاتھ گواہی دے گا بے بچے ہی اس ہاتھ سے جو غلط چیزیں پکڑی گئی ہیں. وَرِجْلُهُ, تمہارے اپنے پیر گواہی دیں گے بے خطوتے ہی یہ پیر جہاں جہاں چلا کے لے جائے گئے ہیں. وَخُرْجُهُ بِلَمْسِهِ, تمہاری اپنی شرمگاہ گواہی دے گی جہاں جہاں اس کو مس کیا گیا ہے. وَجِلْدُهُ بِمَسْحِهِ, اور تمہاری اپنی کھال تمہارے خلاف گواہی دے گی. پھر کیا ہوگا؟ فَسُلْسِلَ جِیدُهُ, سلسلہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں, تمہاری گردن میں زنجیر لا کے باندھی جائے گی. وَغَلَّتْ يَدَهُ, تمہارے ہاتھوں کو بھی اس زنجیر سے باندھا جائے گا. وَسِيقَ بِسَحْبٍ وَحْدَهُ, اور تمہیں اکیلے اور تنہا کھینچتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے میدان قیامت سے لے جایا جائے گا. کہاں تک؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ فَوَرَدَ جَهَنَّمَ, کھینچتے ہوئے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. بکرب و شدہ, انتہائی شدت و کرب والے عذاب میں. فظلہ, تم پہ ایک سایہ تو ڈالا جائے گا لیکن یعذب فی جہنم, وہ جہنم کے عذاب کا سایہ ہے جو تم پہ ڈالا جائے گا. وہ اس کا شربتن, تمہیں ایک شربت پلایا جائے گا مگر من حمیم, کھولتے ہوئے پانی کا, ایسا کھولتا ہوا پانی کے تشوی, وہ جلا کے رکھ دے گا وجہ تمہارے چہرے کو. وہ تسلخ و جلدہ, اور اس کی وجہ سے تمہاری کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. وَتَذْ لِ بَهُ زِینَتَهُ, اور جہاں جہاں تم اپنے بدن میں زینت کرتے تھے, خاص عورتوں کے لیے جملہ لگ رہا ہے, زینت کی جگہوں پہ مارا جائے گا. کیسے مارا جائے گا؟ پھولوں کی چھڑی سے؟ جی نہیں, بِمَخْمَئِن مِّن حَدِید, لوہے کے بنے ہوئے بڑے بڑے گرز کے ذریعے سے. وَيَعُودُ جِلْدُهُ بَعْدَ نُضْجِهِ, اور جب تمہاری کھال جلے گی تو اللہ اس کے بدلے دوسری کھال لے کے آئے گا. سورہ نساء کی 56 آیت, جو میڈیکل سائنس کا معجزہ قرآن میں پیش کیا جا رہا, تمہاری کھال کو اس طرح جلایا جائے گا اور پلٹایا جائے گا کہ یستغیث, تم استغاثہ کرو گے, ارے آئے کوئی میری فریاد کو. لیکن فطور اس انو خزنۃ جہنم, جہنم کے فرشتے بھی تمہاری فریاد سن کے منہ پھیر کے آگے بڑھ جائیں گے, وہ بھی تمہیں کوئی لفٹ نہیں کرائیں گے. وہ یستصرخو, اور تم چیختے رہو گے. فیلبسو حقبت یندم, تمہیں ایک حقبہ ندامت کا یہاں پہ رہنا ہے. حقبہ کم سے کم 70 کو کہا جاتا ہے, ندامت کے عالم میں بھی تمہیں یہاں کو رہنا ہے. اس کے بعد میرا مولا پھر پروردگار کی پناہ طلب کر رہا ہے اس سارے عذاب کے ساتھ, اور ایک آخری اصول دے رہا. میں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں لیکن زندہ رہا تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اب میرا مولا فرماتا کہ یہ حاضری منزلت, بیچ میں کچھ جنت کے بھی دو چار, زیادہ نہیں, دو چار نعمتیں آئیں. کہا کہ یہ جنت ملے گی من خشیہ ربہ, جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. نا ہمارے بہت بہادر لوگ, ہم جس سے نہیں ڈرتے, نہ اللہ سے, نہ عذاب سے, نہ جنت سے, جہنم سے, اس دنیا میں تو ہم ہی ہیں. ایسے بدتمیز لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہماری تو اللہ میں سے لڑائی چل رہی ہے. تو خیر, فرماتے ہیں من خشیہ ربہ, جنت اسے ملے گی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے, جو نہج البلاغہ کے مقصد کو سمجھتا ہے. پروردگار کی معرفت ایسی کرائی ہے امام نے کہ پھر ایسا بدتمیزی کا جملہ زبان پہ نہیں آ سکتا ہے. فرماتے ہیں وہ ہزار نفس ہوں معصیت, اور جنت اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا ہے. بغیر گناہ سے بچائے جنت نہیں مل سکتی. یہ میرا مولا خطبہ معجزہ میں ارشاد فرما رہا فرماتے ہیں وہ تل کا عقوبہ, اور وہ جو عذاب میں نے بتایا یہ وہ ہے من جہدہ من شاہ جو حکم خدا کو ٹھکراتا, وہ سولت لہو نفسہ معصیہ اور اپنے نفس کو گناہ کے راستے میں چلاتا ہے, یہ سارا عذاب اس کے لیے ہے. یہ میرے مولا کا واحد خطبہ نہیں, یہ خطبات کا ایک سلسلہ ہے جس میں تقویٰ, یہ خطبات کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں آخرت کا عذاب, یہ خطبات کا ایک سلسلہ ہے جس میں کردار سازی یا کریکٹر بلڈنگ کا پیغام دیا گیا. لیکن پتا کہ خطبہ حمام کتنے لوگوں نے پڑھا ہے, سننے کے بعد بھی نہیں پڑھا. معجزے کا خطبہ لوگ دوڑ کے آئیں گے, انہیں پیغام دے دو کہ دیکھو علی کے خطبات کا ایک انتہائی اہم ٹاپک یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہے گی, یہ مکان نکلنے والا ہے ہاتھ سے, یہ دولت نکلنے والی ہاتھ سے, قبر میں صرف تمہارے اعمال. لیکن میرے مولا کا جملہ کہ یہ منزلت جنت اسے ملے گی جو اپنے آپ کو معصیت سے بچا رہا ہے اور خدا سے ڈر رہا ہے, اور جہنم کا عذاب اس کے لیے ہے سب ولت نفس ہوا نا معصیت, جس نے اپنے نفس کو تیار کیا گناہوں کے لیے, آمادہ کیا گناہوں کے لیے. مولا متقیان کا یہی وہ پیغام ہے جو ویسے بھی اگر میرا موضوع خطبات نہ ہوتا ایصال ثواب کی ہر مجلس میں ہمیں اور آپ کو یاد کرنا, مگر جیسا کہ میرے مولا نے فرما دیا کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرا اور نیکی کے راستے پہ چلا تو اللہ کی جنت اس کے لیے. بعض مرنے والے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن میں یہ مرحومہ کنیز زینب بہیمانہ شامل ہے کہ ہم لوگ ان کی جن اولادوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا, لیکن اس سے زیادہ وضاحت یا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے مرحومین کے لیے. ایک جملہ کہہ دوں اور بس منزل مسائل, اور وہ جملہ یہ کہ علی کا ایک کمال تو یہی خطبات, اور دوسرا کمال یہ جیسا کہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ اہل بیت اطہار کو مثال کے طور پہ بھی سونا نہ کہنا, پارس کہنا. سونا وہ ہوتا ہے جو خود تو سونا ہے بس خود ہے, اور پارس پتھر اسے کہتے ہیں کہ جو چیز اس سے ٹچ ہو جائے وہ اس کو بھی سونا بنا دیتی. مولا متقیان اور یہ دروازہ کی چوکھٹ وہ ہے کہ یہاں آنے والا گونگے تھے تو انہیں بولنا آ گیا, اور زبان لڑکھڑاتی تھی تو انہیں وہ خطبہ دینا آ گیا کہ دنیا علی کے خطبات کا جواب کیا لائے گی, علی کے غلاموں کے خطبات کا جواب نہیں لا سکتی. آپ کو یاد ہے حرہ کا خطبہ, ایک بوڑھی عورت حجاج ابن یوسف کے دربار میں کس انداز سے خطبہ دیا. آج تک عالم عرب دنگ ہے کہ خطبے کا انداز, خطبے کے اندر شان و شوکت, سہولت الفاظ, خطبے کی جھنکار, خطبے میں الفاظ کا ہم آہنگ ہونا علی جیسا. بوڑھی عورت, آپ کو یاد ہے ترما ابن ابی کا واقعہ, مولا کا ایسا صحابی کہ پورے شام پہ جا کے اکیلا چھا گیا, ہمارے ابن عاص کو جواب دیا, یزید کو دیکھا, کہا من ہذا المشحون ابن مشحون, یہ منحوس ابن منحوس کون آ گیا, کس طرح حاکم شام کو خطبہ دیا. علی کا ایک ایسا صحابی جو اعرابی بدو تھا رہنے والا علی کے قریب آیا. آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور خطبہ سودا حمدانیہ کا خطبہ, حاکم شام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سودا حمدانیہ کے خطبہ. وہ عورت جس کے چار بیٹے علی کی حمایت کرتے ہوئے مارے گئے تھے قبیلہ حمدان کی, جب علی سے کچھ عرصے استفادہ کرنے والوں کی حالت ہو جاتی ہے تو اس کے خطبات کا کیا کہنا کہ جس کی رگوں میں وہی خون ہے جو علی کا خون ہے اور جس کا گوشت وہی ہے جو علی کا گوشت ہے. علی کی بیٹی زینب, جب علی کے خطبات ہم نے دیکھے اور ایک دم سے ہم گئے علی کے غلاموں اور کنیزوں پر, ان کے خطبات ہمیں نظر آئے تو پھر تو یقینا زینب کے خطبات وہی ہونے چاہیے. جو میں اکثر عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول کا واقعہ نقل کرتا ہوں, مصائب کی منزل زینب زین اب ہے, واقعاً باپ کی زینت ہے, مگر صرف لفظ کی حد تک نہیں, شاعری کی حد تک نہیں, عقیدے کی حد تک نہیں ہے. ایک فیکٹ ہے, جس وقت بازار کوفہ کے اندر زینب کبریٰ کا خطبہ شروع ہوا جس کی وجہ سے سارے بازار میں ایسا سناٹا چھا گیا, یہ وہی لوگ جو ابھی مذاق اڑا رہے تھے, باتیں منا رہے تھے, جملے کس رہے تھے, تالیاں پیٹ رہے تھے, مگر کیا زینب کا اعوذ باللہ کہنا کیا اثر ہوا کہ سارا مجمع ان خاموش, اور نابینا صحابی رسول جو وہیں کہیں کھڑے تھے اپنے برابر غلام ہے اس کے بازو کو ہلا کے کہتے ہیں یہ مجھے کیا ہو رہا, میں اپنے ہوش میں ہوں کہ کسی اور دنیا میں ہوں, کیوں آپ کو کیا ہوا؟ کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے 20 سال پہلے میری آنکھوں کے سامنے اسی شہر کوفہ میں میرے مولا کو دفن کیا گیا تھا, اور آج 20 سال بعد دوبارہ علی آ گئے, زندہ کیسے ہو گئے؟ نابینا صحابی سے ان کا غلام کہتا آپ کو بتایا کس نے کہ علی دوبارہ آ گئے؟ کوئی علی نہیں آئے. کہا کہ میں سن رہا ہوں, وہ آواز سن رہا ہوں, یہ علی کی آواز؟ آواز علی کی؟ آواز تو علی کی نہیں لگ رہی ہے, مگر الفاظ، مگر انداز، مگر پیغام، مگر خطبہ، مگر اس کے اندر جو کچھ میٹر دیا جا رہا، یہ سب کا سب علی کا ہے. کون جو علی کے انداز میں علی جیسا خطبہ دے رہا؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. کہا بے شک حاضری زینب، یہ فقط نام کی زینب نہیں ہے، یہ واقعاً باپ کے لیے وہ زینت بن رہی. کہ نہج البلاغہ کے خطبات اور زینب کبریٰ کے خطبات کو اگر رکھ دیں تو شاید فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ یہاں تک باپ کا کلام ہے اور یہاں سے بیٹی کا کلام شروع ہو رہا. مگر باپ کی طرح بیٹی کا کلام بھی فقط وقت گزارنے کے لیے نہیں تھا، ایک مقصد کے تحت تھا، ایک پیغام آگے بڑھانے کے لیے تھا. چنانچہ جہاں ضرورت تھی وہیں زینب بولی، جہاں ضرورت نہ تھی وہیں زینب خاموش رہی. ساری زندگی زینب کا کوئی خطبہ نہ ملتا، اس لیے کہ کبھی میرا بابا موجود ہے خطبہ دینے والا، کبھی میرا بھیا موجود ہے خطبہ دینے والا، لیکن جب وہ وقت آ گیا کہ میرا بیٹا گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، مہار ناکا ہاتھ میں ہے، قیدیوں کے قافلے کا سالار بن کے جا رہا، زینب نے پہچان لیا اب وقت وہ آ گیا ہے کہ جہاں مجھے اپنے باپ کی زینت بن کے دکھانا ہے. زینب کے وہ خطبات شروع ہوئے جن میں سے ایک خطبہ بازار کوفہ کا ہے، ایک خطبہ دربار شام کا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کتنے سارے زینب کے خطبات ہیں جو منزل منزل جگہ جگہ ہم کو نظر آتے ہیں. اور یہ بھی غالباً ایک سبب تھا، یہ بھی غالباً ایک بہت اہم وجہ تھی کہ زینب اس انداز سے علی کی طرح خطبہ دے رہی ہیں اور حسین کے مشن کو پورا کر رہی ہیں کہ امام معصوم تک زینب کی ان قربانیوں کے نتیجے میں اب کوئی قدم آگے نہیں اٹھاتا جب تک کہ زینب سے اجازت نہ لے لے. امام معصوم اسے کہتے ہیں جو خود مختار حکمران ہوتا ہے اس کائنات کا. امام معصوم اسے کہتے ہیں بلا ندن ولا وزیر، اسے کسی مشیر و وزیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ مرضی الہی سے حرکت کرتا ہے. مگر ہمیں کربلا کے واقعے میں نظر آ رہا کہ مرضی خدا سے آگے بڑھنے والا امام ہر جگہ مرضی زینب ضرور معلوم کر رہا ہے اور اس کے ذریعے بتا رہا ہے کہ مرضی خدا اور مرضی زینب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہی جو مرضی رب ہے اسی کا نام مرضی زینب ہے، جس کا نام مرضی زینب ہے اسی کا نام مرضی رب ہے. زینب کبریٰ کا تیسرا اور آخری مشہور خطبہ ہمارے سامنے اسی وقت آیا جب سجاد نے کہہ دیا یزید، سجاد نے کہہ دیا یزید تو مجھے رہائی کی پیشکش کر رہا ہے. لیکن کیا سمجھ کے پیشکش کر رہا؟ کہا یہ سمجھ کے پیشکش کر رہا کہ آپ حسین کے وارث ہیں، سارے قافلے میں ایک ہی مرد ہیں، اس وقت خاندان بنی ہاشم کے قیادت آپ کے حوالے ہے، آپ کے علاوہ کس سے پوچھوں؟ کہا لیکن میں اس وقت تو کوئی جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ جا کے اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے نہ آؤں. امامت دربار یزید سے یہ کہہ کے چلی کہ امامت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ زینب کا مشورہ نہ ہو. پھوپھی اما یزید ہمیں رہا کر رہا ہے، آپ بتائیے کہ میں کیا جواب دوں. ایک مرتبہ کہا یزید سے کہہ دے کہ اگر رہا کر ہے تو ہماری تین شرطیں ماننا پڑیں گی. یہ یاد رکھیے گا، شکست کھانے والا شرطیں نہیں رکھتا، ہمیشہ جیتنے والا شرطیں رکھتا ہے. ہماری تین شرطیں ہیں، اگر وہ قبول کر رہا ہے تو ہم رہا ہونے کو تیار ہیں، ورنہ ہمیں رہائی نہیں چاہیے. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جب سے کربلا سے چلے ہیں اپنے مرنے والوں کا ماتم تک نہیں کر سکے، ہمیں ایک مکان لے کے دیا جائے جہاں ہم اپنے گھر والوں کا ماتم کریں. ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ کربلا میں جب حملہ ہوا تو ہمارے مردوں کو شہید کیا گیا تو ان کے سر کاٹ کے لے جائے گئے، یہ کٹے ہوئے سر ہم کو واپس کیے جائیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ سروں کے کاٹنے کے علاوہ اسباب بھی لوٹا گیا، اس میں جو تبرکات ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں. یزید آج اس حالت میں نہیں ہے کہ کوئی شرط لگا سکے، ہر شرط قبول کر رہا. شام میں وہ مکان لیا گیا، زینب کبریٰ اس مکان میں آ کے بیٹھی، پہلے تبر رکات آنے لگے اور آنے والے تبرکات میں سب سے پہلے عباس علمدار کا علم ہے. زینب کہتی ہے سجاد یہ علم اس گھر کی چھت پہ لگا دو. زینب اسی علم کے نیچے بیٹھ کے اپنے لٹے گھر کا ماتم کرے گی. اور پھر دیگر اسباب آنے لگا، مگر جب ایک ایسا کرتا آیا جو اوپر سے نیچے کا خون سے بھرا تھا، ایک چیخ مار کے زینب کھڑی ہوئی، ادھر بڑھی. سجاد نے کہا پھوپھی اما اتنی دور سے آپ نے پہچان لیا یہ کون سا کرتا؟ کہا سجاد میں یہ کرتا نہ پہچانوں، ارے میں تو یہاں تک یاد رکھے ہوئے ہوں کہ مدینہ شہر ہے، میرا بچپنا ہے، میری ماں فاطمہ یہ کرتا سیتی جاتی ہے، میری ماں روتی جاتی ہے. میں نے کہا اماں یہ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہے؟ کا زینب جب میرا حسین مارا جائے گا گلے پر قاتل کا خنجر چلے گا یہی کرتا پہنے ہوگا, میں بھلا اپنے ماں جائے کا کرتا نہ پہچانوں. اور عزاداروں پھر وہ منزل آ گئی جو بڑی سخت منزل ہے, شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آنے لگے. ایک بار اکبر کا سر نظر آیا, ام لیلہ تڑپ کے آگے بڑھی, آ میرے لال کئی مہینے ہو گئے ماں نے تیری زیارت نہ کی. ایک بار قاسم کا سر نظر آیا, ام فروا آگے بڑھی, اور ذرا سوچیے عباس کا سر تو کلثوم نے لے لیا لیکن جب وہ ششماہے کا ننا سا کٹا ہوا سر آیا ہوگا تو رباب پہ کیا گزری ہوگی, جس طرح سے رباب آگے بڑھی ہوں گی. آ میرے نال اصغر بیٹا تیری ماں تیرے سر کو اپنی آغوش میں لے. اور پھر آخر میں ایک ایسا سر آیا جسے دیکھنا تھا, ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے احترام میں کھڑی ہو گئی, اور جس طرح آپ مجلس کے بعد زیارت کرتے ہیں سب نے اسی سر کا رخ کیا. السلام علیکم یا باب اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. حسین کا پتا سر زینب نے اپنی آغوش میں لیا. اور عزاداروں اب چند سال بعد چلو, یہی زینب پلٹ کے شام میں آ رہی ہے, وہی شام جہاں بھائی کا کٹا سر گود میں لے کر ماتم کیا تھا. ایک بار وہ باغ نظر آیا جس میں یہ قافلہ رکا تھا, اور ہر ہر درخت سے ایک ایک شہید کا کٹا سر لٹکایا گیا تھا. بس زینب تڑپ کے خیمے سے نکلی, باغ میں داخل ہوئی, ارے یہ وہ سر ہے, یہ وہ درخت ہے جس سے میرے اکبر کا سر لٹکا تھا, ہاں یہ وہ درخت ہے جہاں میرے عباس کا سر لٹکایا گیا تھا, ارے وہ ننی سی ٹہنی جہاں میرا ننا علی اکبر اس کا سر لٹک رہا تھا, اور آخری درخت کو دیکھا, ایک بار چیخ ماری, آئے میرا بھیا تیرے بالوں سے باندھ کر تجھے کس طرح اس سر سے لٹکایا گیا. 15 رجب کی آج کی تاریخ زینب غش کھا کے نہر میں گری, پانی آنا بند ہو گیا, باغبان آگے چلا یہ پانی کس نے روکا, دیکھا ایک ضعیفہ وشی کے عالم میں ہے, ارے بجائے اس کے خیریت دریافت کرتا, ہاتھ میں بیلچہ تھا یہ بیلچہ حرکت میں آیا. 19 رمضان مسجد کوفہ میرے مولا کے سر پہ ان نے ملزم کی تلوار لگی. 15 رجب یہ دمشق کا باغ زینب کے سر پہ بیلچہ لگا, خون کا فوارہ بلند ہوا, سجاد اپنی پھوپھی کو ڈھونڈتے ہوئے آئے, کیا دیکھا میری پھوپھی تو نہ رہی, ان کا لاشا پڑا ہے. ایک بار جھکے زینب کے لاشے کو اٹھایا. عزاداروں کیا ایک جملہ کہنے کو دل نہیں جا رہا, آقا حسین آپ نے کربلا میں 72 لاشے اٹھائے, آپ کے بیٹے نے کم لاشے اٹھائے, لیکن آقا آپ کا امتحان بڑا ہے کہ سجاد کا امتحان بڑا, ارے آپ نے شہیدوں کے لاشے اٹھائے. آئے سجاد کبھی زندان شام میں ننی سکینہ کا لاشا, کبھی شہر مدینہ میں ماں رباب کا لاشا, اور آج ہاتھوں میں زینب کا لاشا. پلٹ کے کربلا کو دیکھا, بابا آپ کے بعد میری پھوپھی میرا سہارا تھی, ارے آئے آج میری پھوپھی زینب بھی چلی گئی. واہ زینب واہ زینب واہ زینب. پروردگار ام المصائب شریکت الحسین زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ, تمام صاحبان ایمان خصوصاً جو لوگ اتنی طویل مجلس میں اتنی دیر زینب کی بچھائی ہوئی سفیدہ پہ بیٹھے رہے, ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ شہادت جناب زینب کا واسطہ, مرحومہ کنیز زینب بنت عاشق علی اور دیگر تمام مرحومین کو آل علین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. پروردگارہ ام المصائب زینب کبریٰ کے انہی مصائب کا واسطہ, ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, ویزے کی کسی پریشانی میں مبتلا, جن طالب علموں نے کوئی امتحان دے رکھا ہے, پروردگارہ جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی, بے حق مصائب زینب کبریٰ ہر ایک یہ تمام پریشانیاں دور فرما اور ظہور امام میں تعجیل فرما. بہت لمبی مجلس ہو گئی لیکن آخر کی 3 گزارشات. ہماری کمیونٹی میں ابھی بھی بعض بیمار صاحبان ایمان ہیں, محترم مولانا نجفی صاحب قبلہ, جناب عباس پنجو صاحب اور بھی, تو اس لیے اس موقع کو کہ جہاں مصائب زینب کو سنتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں, 3 مرتبہ دعائے امن یجریب ان بیماروں کی شفا کے لیے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء یا قاضی الحاجات و یا کاشف المهمات و یا شافی المرضات اشفی لمرضاء المؤمنین والمؤمنات خصوصا ہماری کمیونٹی کے جو مومنین اور مومنات بیمار خدا بندہ اس دعا اور مصائب زینب کا واسطہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. دوسرا اعلان کہ آج کی مجلس بہت طویل ہو گئی تو اس لیے پہلے سے یہ اعلان کر دوں کہ آئندہ اتوار کے دن پروگرام تو ہوگا لیکن چونکہ مجھے 3 دن کے لیے نیوزی لینڈ مجالس کے سلسلے میں جانا تو آئندہ اتوار کو میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا. تو ہماری اور آپ کی ملاقات ممبر کے حوالے سے اتوار کی مجلس کے حوالے سے اب 6 اکتوبر کو نیکسٹ سنڈے کے بعد جو سنڈے آ رہا ہے 6 اکتوبر کو ہوگی اور اکتوبر کے مہینے میں ایک انگلش مجلس بھی ہوگی جو یہاں کا ایک دستور ہے اور ہونی چاہیے. تو ایک آئندہ اتوار میں نہیں ہوں گا, ایک اکتوبر کے اتوار کو میں ہوں گا لیکن مجلس نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے جو ٹاپکس دیے گئے تھے اس میں سے ایک ٹاپک پیغمبر کے بزرگ اس کو اب چھوڑ دینا پڑے گا کیونکہ 3 ہی تقاریر تھی, ان میں سے 2 تقریریں تو چلی جائیں گی, 1 تقریر میں یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اب 6 اکتوبر کو میرے مولا کا ایک ایسا خطبہ, موت قبر اس سے متعلق نہیں ہے, بہت ہی اہم خطبہ ہے. اصل میں ٹورنٹو اور شارجہ اور لندن پچھلے سال 3 جگہ مومنین نے مجھ سے سوال کیا کہ مولا کائنات نے آخر اپنے خلافت کے زمانے میں معاملات کو درست کیوں نہ کیا. اتفاق سے روضۃ الکافری میں قلینی نے مولا کا ایک ایسا اہم خطبہ اس ریفرنس سے لکھا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں یہ آپ کو بھجوا دوں گا. اب تک توفیق نہ ہو سکی تو میں نے سوچا کہ اس مجلس میں ہی وہ خطبہ پڑھ دوں. اس کا کوئی تعلق نہ تقوی سے ہے, نہ موت سے ہے, نہ ڈرانے سے, صرف ایک کہانی ہے مولا کے اوپر گزرنے والے ان مظالم کی کہ جنہیں مولا خود بھی درست نہ کر سکے اور یہ نہج البلاغہ میں نہیں اور بہت کم کتابوں میں. تو یہ ہوا اس کے بعد والے اتوار کا ٹاپک. تو خطبہ پہ امیر المومنین وہ تیسری اور آخری تقریر بنے گی. اس کے بعد اکتوبر کی جو آخری 4 تقریریں ہیں رمضان سے پہلے وہ زمانے کے امام کی غیبت کے حوالے سے ہیں. آخری گزارش جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس, اور واقعا جن مرحومہ کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے رہے, ورنہ مجھے معلوم ہے کہ میری مجلس ہوتی تو اتنی دیر کہاں لوگ بیٹھتے, تو اس عظیم عبادت کو کے ثواب کو ان مرحومہ کو پہنچائیے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ مرحومہ کنیز زینب بنت عاشق علی کے ایصال ثواب کے لیے.